الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد حضرات محترم دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اللہ جل شانہ کی بے شمار نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھا رہا ہو بلکہ انہی نعمتوں کے ذریعے زندگی نہ گزار رہا ہو. یہ انسان چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، وہ اللہ کو ماننے والا ہو یا اللہ کا انکار کرنے والا، بہرحال اس دنیا میں انسان اللہ کی عطا کردہ چیزوں کے بغیر زندگی گزارے یہ ممکن نہیں ہے. لیکن ان تمام نعمتوں میں سے سب سے عظیم تر نعمت جو اس انسان کو مل سکتی ہے وہ کیا ہے؟ کھانا پینا جیسے انسانوں کا کام ہے جانوروں کا بھی ہے، رہنا سہنا جیسے انسانوں کا کام ہے جانوروں کا بھی ہے، زندگی گزارنا جیسے انسانوں کا کام ہے جانوروں کا بھی، توالد و تناسل کا سلسلہ اور نر اور مادہ کا ملنا جیسے انسانوں کا کام ہے انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات کا بھی کام ہے، خوشیاں منانا اور غم سے متاثر ہونا جیسے انسانوں کا معاملہ ہے جانوروں کا بھی ہے. تو کیا یہی چیزیں وہ ہیں جن کو ہم نعمت عظمیٰ قرار دیں؟ اگر یہی چیزیں ہیں تو پھر انسانوں اور جانوروں میں کوئی بڑا فرق نہیں رہے گا. سب سے بڑی نعمت جو کسی انسان کو مل سکتی ہے، کیا وہ کھانا ہے، کیا وہ مکان ہے، کیا وہ رہن سہن ہے، کیا وہ خوبصورتی ہے، کیا وہ لباس ہے؟ جواب ہے کہ یہ ساری یقیناً اللہ کی نعمتیں ہیں، مگر سب سے بڑی نعمتیں یہ نہیں ہیں. سب سے بڑی نعمت جو اس دنیا میں انسان کو مل سکتی ہے وہ ہے کسی انسان کو ایمان اور اسلام مل جائے. اگر کسی انسان کو یہ دولت نہیں ملی تو چاہے دنیا کی دیگر تمام چیزیں اسے مہیا ہوں، یقیناً وہ دنیا کی سب سے قیمتی نعمت سے محروم رہ کر کے ناکام ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوگا. اس لیے قرآن کریم نے ان تمام نعمتوں کا تذکرہ تو ضرور کیا، مگر سب سے بڑی نعمت اس کو قرار نہیں دیا. اور پھر اللہ جل شانہ نے دنیا میں انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو وہاں سے طریقہ مقرر فرمایا اس کو سب سے بڑی نعمت قرار دے کر کے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بزرگو، یہ تو ہر زمانے کے مسلمانوں کی ذمہ داری تھی، لیکن آج یہ زیادہ ہی بڑے پیمانے پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایک تو یہ سمجھیں کہ اسلام کیا ہے، دوسرے اسلام کا امتیاز دوسرے مذاہب کے مقابلے میں کیا ہے، اور پھر ہم سے اسلام کا مطالبہ کیا ہے. آج کے زمانے میں یہ اس لیے زیادہ اہم ہے کہ ایک طرف سے پوری دنیا میں اسلام کو اپنی خصوصیات کے ساتھ مٹانے کی انتھک اور بے انتہا زیادہ متنوع محنتیں چل رہی ہیں، کچھ خفیہ ہیں کچھ علانیہ ہیں، اور دوسری طرف سے ہم مسلمان علمی طور پر بھی عملی طور پر بھی اپنے دین سے مسلسل اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ جو دوسرے لوگ ہم سے سمجھاتے ہیں اسلام کے متعلق، ہم واقعی سمجھنے لگتے ہیں ہاں اسلام میں واقعی یہ غلطی ہے. یعنی اگر دوسری قومیں ہم کو کنفیوژن میں مبتلا کرنا چاہتی ہیں تو آج کا مسلمان بڑی بے تکلفی کے ساتھ اسلام کے متعلق شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے، تحریف کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسئلے پر تعجب کرنے لگتا ہے، حرام کا حرام ماننے کو تیار نہیں ہوتا، تمنا پیدا ہوتی ہے یہ حرام حرام نہ رہتا حلال ہو جاتا، اور زمانے کے تقاضوں کا فلسفہ سن کر کے وہ بھی متاثر ہوتا ہے. اس ایسی صورتحال میں ایک طرف سے آج کے مسلمان کو بار بار یہ احساس اور یہ فکر پیدا کرنا ضروری ہے کہ اسلام کیا ہے، اور اگر وہی حق ہے تو وہ کس طرح سے حق ہے، اور باقی تمام زندگی گزارنے کے طریقے چاہے وہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوں، چاہے انسانوں نے خود ہی مدون کیے ہوں، ان تمام طریقوں کے مقابلے میں امتیاز اور حقانیت صرف اسلام کے ساتھ ہی کیوں ہے. یعنی سادہ لفظوں میں ایک مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام ہی حق اگر ہے تو کیوں ہے، اور اسلام کے علاوہ باقی سب کچھ اگر باطل ہے تو کیوں ہے. اور بعض دفعہ بڑا تعجب ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ ایک مسلمان سمجھتا ہے میرا دین حق ہے، مگر حق کیوں ہے وہ اسے احساس ہی نہیں ہے، نہ اسے اس کا علم ہے، نہ اس کا پختہ شعور ہے، وہ بصیرت کے ساتھ نہیں کہہ پاتا ہے کہ میرا دین اگر حق ہے تو وہ کیوں حق ہے، اور باقی ادیان اگر حق نہیں ہیں تو ان کے اندر کیا چیزیں ہیں جن کے بنا پر اب ان کے اندر حقانیت باقی نہیں رہی. باقی بہت سارے دین وہ تو اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے ہیں، ان کے اندر وہ حقانیت باقی کیوں نہیں رہی. خصوصاً آج کا وہ نوجوان جس کا دینی علوم کے ساتھ براہ راست تعلق نہیں ہے، اس نوجوان کے متاثر ہونے بلکہ تحریف کا شکار ہونے کہ تو چاروں طرف سے امکانات ہی امکان ہیں. اور ہم اس کے مظاہر دیکھتے ہیں کہ جب ایک نوجوان مروجہ علوم سے وابستہ ہو کر کے کس کس طرح سے غلط فکر کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کی حقانیت کو سمجھانے اور اس پر بصیرت پیدا کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. بزرگ اور دوستو، سادہ لفظوں میں آسان آسان باتوں کے ساتھ کوشش کرنی ہے کہ ہم سمجھیں کہ اسلام کیا ہے، اور وہ اسلام کی حقانیت کن کن بنیادوں پر قائم ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو دنیا کے باقی ان مذہبوں جن مذہبوں کے ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں ہیں اور وہ بھی اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہبی حق ہے، کوئی کسی بنیاد پر سمجھتا ہے، کوئی کسی بنیاد پر سمجھتا ہے، تو ایک مسلمان کو کیسے یہ احساس پیدا ہو جائے، کیسے اس کے اندر یہ پختگی آ جائے کہ میرا ہی دین حق ہے اور واقعتاً حق ہے. بزرگوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اسلام کا مفہوم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس مفہوم کے طے کرتے ہوئے ہی فوراً یہ احساس ابھرنے لگتا ہے کہ شاید ہم اسلام کے اس حقیقی مفہوم کے مطابق مکمل مسلمان نہیں ہیں. اگر اسلام کا پورا مفہوم سمجھنا چاہیں تو اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، ایک شخص اگر بیمار ہو اور اس کو ہسپتال میں لے جایا گیا، ڈاکٹروں نے طے یہ کر دیا کہ اب آپ کا آپریشن ہونا ہے، لہذا آپریشن تھیٹر میں آپ کو لے جایا جائے گا. اس کے بعد اس بیمار سے اگر پوچھیں گے آپ کیا کھائیں گے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ جو مجھے ڈاکٹر بتائیں گے وہی کھاؤں گا. کہ آپ کیا کپڑے پہنیں گے، کہ آپریشن تھیٹر میں جو کپڑے پہنائیں گے وہی پہنوں گا. کہ آپ کتنی دیر جاگیں گے، کہ جتنی دیر جاگنے کو کہیں گے اتنی دیر جاگوں گا. آپ کی اپنی تمنا اس وقت کیا ہے، کہ میری تمنا ہے میری بیماری ٹھیک ہو جائے، اور کوئی تمنا نہیں. اس تمنا کے علاوہ اور کچھ کہا، میری نہ کھانے کے کوئی مسئلہ نہ میرے پینے کے متعلق. اگر ڈاکٹروں نے کہا تم کو صرف پانی پینا ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، اگر انہوں نے کہا کہ تمہیں مسلسل بھوکا رہنا ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہوں، اگر انہوں نے مجھے کہا تجھے ننگا ہونا پڑے گا تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، اگر انہوں نے کہا تجھے پسندیدہ لباس چھوڑ کر ہمارا آپریشن تھیٹر کا وہ مخصوص لباس پہننا ہوگا اس کے لیے میں بھی تیار ہوں، چاہے وہ میلا کچیلا ہی کیوں نہ ہو، جیسا لباس میں نے زندگی میں کبھی نہ پہنا ہو اگر وہ پہننے کو کہیں گے تو اس کے لیے بھی میں تیار ہوں. غرض یہ کہ میں اب مکمل اپنے آپ کو ڈاکٹروں کے حوالے کرتا ہوں، جو وہ کہیں گے وہی کروں گا، جو وہ پہنائیں گے وہی پہنوں گا، جو وہ کھلائیں گے وہی کھاؤں گا، اور اگر وہ کھانے پینا ہی بند کر دیں تو وہ بھی کروں گا. حتیٰ کہ بعض بیماروں کا کھانا پینا مسلسل بند کر دیا جاتا ہے اور ان کو ڈرپس کے ذریعے سے بدن میں وہ پانی اور دوسری طاقت اور غذائیں پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے، اور منہ کے راستے سے اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، چاہے وہ کتنا ہی تڑپتا ہو، چاہے کہ اس کو کتنی خواہش پیدا ہو جائے، مگر وہ کہنا تو کچھ سوچ بھی نہیں پاتا ہے کہ میری مرضی کا کھانا مجھے دیا جاتا، میری مرضی کی چیز مجھے دی جاتی، نہیں سوچتا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی صحت، کھوئی ہوئی صحت کو واپس لانے کے لیے مکمل اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنا ہوگا. نہ میری اپنے پہننے کی کوئی تمنا باقی، نہ کھانے پینے کی کوئی تمنا باقی، نہ اٹھنے بیٹھنے کی کوئی تمنا باقی، یہ جس طرح سے مجھے کہیں گے اسی طرح سے رہوں گا۔ یہ جو مریض اپنے آپ کو ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہے، بس ٹھیک اسی طرح سے ایک انسان جب اپنے آپ کو اللہ اس کے نبی کے حوالے کر دے تو اسی کا نام اسلام ہے۔ یعنی یہ مسلمان یہ کہتا ہے کہ اب میں اپنے کھانے پینے میں مختار نہیں ہوں، جو مجھے کہا جائے گا وہ میں کھاؤں گا، وہی میں پیوں گا، اپنے رہنے سہنے میں مختار نہیں ہوں، جو مجھے کہا جائے گا وہی، اپنے لباس میں، اپنے کھانے میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے کاروبار میں، اپنی ملازمت میں، اپنی چاہتوں میں، اپنی خوشیوں میں، اپنے غموں میں، کسی بھی چیز میں بھی میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، میں اپنی تمام مرضیوں کو ختم کر کے اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہوں اللہ کے۔ جب میں نے اپنا اللہ کے حوالے کر دیا، یہی جو مفہوم ہے اس مفہوم کو کہتے ہیں اسلام، اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ اور اگر ہم یہ کہیں نہیں صاحب فلاں فلاں چیز میں تو ہم اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرتے ہیں، لیکن فلاں معاملات میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے، اس میں اپنی مرضی بھی چاہتے ہیں، ہماری چاہت ہے یوں ہونا چاہیے، تو یہ جو روش ہے، یہ جو انداز ہے، یہ جو مزاج ہے کہ کچھ چیزوں میں اپنی مرضی کے مطابق اور کچھ چیزوں میں خدا کا حکم پورا کریں گے، یہ انداز چونکہ یہودیوں کا تھا، اس لیے قرآن کریم نے اس کو نقل کر کے بیان فرمایا کہ یہودیوں کا انداز یہ ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم میرے بھیجے ہوئے دین کے کچھ حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو، انکار چاہے زبان سے کرو چاہے عمل سے کرو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تم میں سے اس شخص کا بدلہ کیا ہوگا جس کا رویہ یہ ہو، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ ان کو دنیا میں رسوا کر دیا جائے۔ دین کو تقسیم کر دینا کہ کچھ حصہ ہم مان لیں اور کچھ حصے کو ہم نہیں مانیں گے، یہ اسلام کا مفہوم نہیں ہے، یہ یہودیت کا انداز تھا کہ یہودی کچھ حصے کو مانتے تھے، کچھ حصے کا انکار کرتے تھے، کچھ حصے کا زبان سے انکار کرتے تھے، کچھ حصے سے زبان کا انکار تو نہیں کرتے تھے، لیکن عملاً یہ کہتے تھے کہ صاحب یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ کہ یہ روش جو یہودیوں کی تھی، قرآن کریم یہود و نصارہ کے معاملات اور حالات اسی لیے بیان کرتا ہے تاکہ امت مسلمہ کے اندر وہ امراض پیدا نہ ہوں۔ تو اب گویا یہ انداز کہ ہم اسلام کے کچھ حصے کو تو مان لیں گے جو ہمیں سوٹ کرے گا، جو ہمارے مزاجوں کے مطابق ہوگا، اور جو حصہ ہمیں ہماری چاہتوں کے، ہماری مرضیات کے، ہمارے فیشنوں کے، ہمارے آج کے رواج کے، ہماری تمناؤں کے خلاف ہوگا، اس کا زبان سے نہ صحیح لیکن عمل سے تو ہم انکار کر دیں گے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کے معنی اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دینا کہ اب میں پہنوں گا وہی جو اللہ اس کے نبی چاہیں گے، میں کھاؤں گا وہی جو اس کا اللہ اس کا نبی چاہے گا، میں کروں گا وہی جو اس کا اللہ اور نبی چاہے گا، کسی کام کے کرنے میں چاہے کتنا ہی نفع کیوں نہ ہو، مگر اگر مجھے معلوم ہو کہ یہ وہ اس کام کے کرنے سے اللہ اس کا نبی مجھ سے ناراض ہوگا، مجھے اپنے نفع کو چھوڑنے میں کوئی پسو پیش نہیں ہوگا، میں وہ کر لوں گا مگر وہ طریقہ اختیار نہیں کروں گا جس سے اللہ اس کا نبی ناراض ہو جائے، کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ اسلام کے معنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ یہ جو انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کے بعد اسی آدمی کو کہا جاتا ہے مسلم، کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ فلما اسلما وطلہ للجبین، کہ جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ جو کچھ آپ کا حکم ہوگا ہم ماننے کو تیار ہیں، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم آیا بیٹے کو ذبح کر دو، اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آپ کو ذبح کے لیے پیش کیا، وہاں تنہا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے گردن نہیں جھکائی بلکہ اسماعیل نے بھی جھکائی، حالانکہ وہ سب نابالغ تھے۔ دونوں کو کہا فلما اسلما وطلہ للجبین، تو اسلام کے معنی اللہ کے سامنے اپنی گردن جھکا دینا، اطاعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، اس میں اپنی کوئی چاہت نہیں، اپنی کوئی طلب نہیں، اپنا کوئی مفاد نہیں، یہ نہیں سوچنا ہے کہ صاحب اس میں مجھے نفع ہوگا یا نقصان، بلکہ یہ جو آج کے زمانے میں مزاج پیدا ہو گیا ہے کہ کسی مسئلے کے لیے پہلے فلسفہ معلوم ہونا چاہیے، صاحب اس مسئلے کی فلسفی کیا ہے، کہ یہ فلسفی ڈھونڈنا بھی مسلمان کا مزاج نہیں ہے۔ مسلمان کا اصل مزاج تو یہ ہے اللہ کا حکم یہ ہے، اس کے پیچھے فلسفہ ہے یا نہیں مجھے اسے کوئی غرض نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے مجھے ماننا ہے، اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے اس میں ماننا ہے۔ یہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اس میں کیا وجہ ہے، وہ وجہ پہلے سمجھائیے اس کے بعد بھی مانیں گے، بلکہ بعض دفعہ ہم لوگ بھی اور ہمارے بہت سارے بھائی کسی دینی مسئلے کی سائنسی حکمتیں بیان کرتے ہیں، سائنسی حکمتیں بیان کرنے سے کبھی کبھی واقعتاً ایمانی کیفیات میں اضافہ ہوتا ہے، مگر ان سائنسی حکمتوں کو جاننے کے بعد پھر ہم کسی حکم کو مان لیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو یہ ہے، ایمان کا مقتضا تو یہ ہے، اللہ نے یہ کہا سائنسی مسئلہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہمیں اس کے فلسفے کو سمجھ پائیں یا نہ پائیں، ہم کو یہ کہنا چاہیے اللہ اس کے نبی کا حکم ہے، ہمارے سروں کے اوپر ہے۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا بات ہے، نماز میں تین وقتوں میں حکم دیا گا آہستہ قرات کرو، اور دو وقتوں میں حکم دیا گا آہستہ قرات کرو، تین وقتوں میں حکم دیا گا زور سے قرات کرو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے کیا، ہم اس طرح کریں گے، اور کوئی وجہ اس سے بڑی نہیں ہے. نہیں کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا، اس کے علاوہ اور کون سی وجہ چاہیے؟ نہ کچھ نہ کچھ فلسفی ہونی چاہیے، یہ جو ذہن چاہتا ہے نہ کچھ نہ کچھ فلسفہ بیان ہونا چاہیے. فلسفہ بیان کرتے ہیں، اس کی حکمت عجیب یہ بیان کرتے ہیں، لیکن اصل چیز وہ نہیں ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ ہمارا مزاج یہ ہو کہ یا اللہ آپ نے، آپ کے نبی نے جو حکم دیا ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی فلسفی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اس کی حکمتوں اور گہرائیوں تک پہنچ پائیں یا نہ پہنچ پائیں، ہمیں ماننا ہی ماننا ہے کیونکہ ہم آپ کے بندے ہیں، ہم مسلمان ہیں. تو اسلام کے معنی اللہ کی بات کو مان لینا، اللہ کی بات کے سامنے گردن جھکا دینا. بزرگوں یہ جو اسلام ہے، یہ اسلام اللہ نے کائنات کی ہر چیز کے لیے طے کیا ہے، کہ کائنات کی تمام چیزیں اللہ کے حکموں کے تابع ہیں، کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتی. زمین کے لیے اللہ نے جو قانون طے کر دیا، زمین ٹھیک اسی طرح سے اپنے وقت پر جو چیز اسے اگانی ہے وہ چیز اگا کے دیتی ہے، سورج ٹھیک اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، چاند ٹھیک اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، ستارے ٹھیک اللہ کی بیان طے کردہ نظام کے مطابق اپنا سفر کرتے ہیں، درخت اپنے طے شدہ نظام کے مطابق پھلتے اور پھولتے ہیں، ساری کائنات کا نظام اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چل رہا ہے. فلہذا تمام چیزیں، تمام کی تمام چیزیں مسلمان ہیں. قرآن کریم میں وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین کے تمام چیزیں مسلمان ہیں. کلن قد علیم صلاته و تسبیحہ، تمام چیزیں اپنی اللہ کی تسبیح کو اور اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے اپنے طریقوں کو جانتے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. ولکن لا تفقهون تسبیحهم و ان من شیء الا یسبح بحمدی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کرتی ہو. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں پہچان پاؤ گے. کل له قانتون، تمام کے تمام اللہ کے لیے فرما برداری کر رہے ہیں. تو سورج بھی مسلمان، زمین مسلمان، سیارے مسلمان، ہر چیز مسلمان ہے، لیکن ان تمام کا اسلام قطعی حقیقی اور تشریعی اسلام نہیں ہے، بلکہ تکوینی اسلام ہے. تکوینی اسلام کے معنی اللہ نے تم کو طے کر دیا اس طرح سے رہنا ہے، وہ اسی طرح سے رہتے ہیں، اس کے خلاف ورزی کرنے کی انہیں نہ ہمت ہے، نہ قدرت ہے، نہ اختیار ہے. لیکن اس کے علاوہ اللہ جل شانہ نے انسانوں کے لیے جو دین بھیجا، جس دین کو انسان اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اپنی سوچ سے، اپنے فیصلے سے قبول کرتے ہیں، اور قبول کرنے کے بعد پھر اس پر چلنے میں وہ مختار ہوتے ہیں، اپنے ارادوں سے اس پر چلنے لگتے ہیں، وہ جو دین اللہ نے بھیجا اس دین کا نام بھی اسلام. تو ایک تو ہے کائنات کے لیے اللہ نے جو طریقہ زندگی مقرر کیا، وہ طریقہ زندگی بذات خود اسلام ہے، مگر وہ اسلام اختیاری نہیں ہے. اور پھر انسانوں کو چونکہ اللہ نے اختیار دیا تھا، وہ اپنی مرضی سے کسی کام کا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی کام کے چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی کام کے کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، اس کے لیے منصوبے بناتے ہیں، اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، اس کے لیے فیصلے کرتے ہیں. یہ جو اختیار اللہ نے دیا ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، جو قدرت عطا کی ہے، اور سوا پھر فیصلہ کرنے کی، اور اس کے لیے قدم اٹھانے کی، اسباب جمع کرنے کی، ان اختیارات کی بنا پر اللہ جل شانہ نے ان انسانوں کے لیے جو دین مقرر کیا، اس دین کا نام اسلام رکھا. اور یہ اسلام شروع ہوتا ہے بس جب سے ان دنیا میں انسان شروع ہوا، اسی وقت سے یہ اسلام بھی شروع ہوا. سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، سب سے پہلا نبی بھی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے پہلا دین بھی وہیں سے شروع ہوا. ان کا اسلام اللہ کا تعارف اور چیزوں کا نام اور خصوصیات یاد کرنا تھا، بس یہی ان کا اسلام تھا. اس وقت نہ کہیں شرک تھا، نہ کہیں کفر تھا، نہ خدا کی کوئی نافرمانی کا امکان تھا. ایک اللہ کا بندہ، وہی پہلا انسان ہے، وہی اللہ کا نبی ہے، وہی خدا کے دین کو اس وقت لے کر کے آیا، اور ان کا دین اتنا ہی تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اس کے بعد جب انسان آگے بڑھتا گیا تو جو حالات سامنے آتے گئے، ویسے ویسے اسلام میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ اخیر میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ہر نبی جو دین لے کر کے آیا، وہ دین کسی دوسرے نام سے منسوب نہیں تھا، یہ بعد میں قوموں نے از خود اپنے دینوں کے دوسرے نام طے کر دیے، ورنہ اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے جانے والے دین کا نام یہودیت نہیں رکھا، اللہ جل شانہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دین دیا اس کا نام عیسائیت نہیں رکھا تھا، وہ تو عیسائیوں نے بعد میں اس کا نام عیسائیت رکھا، ایک ذات کی طرف دین کو منسوب کر دیا، یہودیوں نے اپنے دین کا نام یہودیت رکھا، ایک آدمی کی طرف اس کو منسوب کر دیا، اللہ نے جو دین بھیجا تھا وہ ایک تھا، اس کا نام تھا اسلام۔ ہر نبی جو دین لے کر آئے وہ اسلام ہے، اس کا نام اگر دوسری قوموں نے الگ الگ رکھ دیے وہ اسلام نہیں ہے۔ اور ایک زمانے میں مسلمانوں کے اندر بھی یہ خرابی پیدا ہو گئی تھی، انہوں نے بھی اپنے دین اسلام کا دوسرا نام شروع کر دیا تھا۔ 1947 سے پہلے علی گڑھ یونیورسٹی سے تحریک چلی تھی کہ صاحب اسلام کا نام ہم رکھیں گے محمدنزم، اور وہ فخر کے ساتھ کہتے بھی تھے ہم محمدن ہیں۔ تو محمدنزم اور محمدن اور محمدن کالج، اس وقت علماء حق نے کہا یہ محمدن نہ ہمارا نام ہے، نہ ہمارے دین کا نام محمدنزم ہے، اور نہ ہمارے اداروں کا نام کوئی محمدن ایجوکیشنل کالج ہے، ہمارا دین کا نام اسلام ہے، اسلامی رہے گا۔ یہ جو زمانے کے حالات اور زمانے کی اصطلاحات سے متاثر ہو کر کے کبھی کبھی اسلام کی اصطلاحات کو بھی بدلنے کی کوشش ہوتی ہے، یہ صحیح روش نہیں ہے۔ بہرحال وہ محمدنزم اور وہ محمدنزم کا فلسفہ اور وہ خیالات اور وہ الفاظ و اصطلاحات اسی زمانے میں ختم ہو گئے، لیکن بہرحال ہر زمانے میں اہل حق سمجھتے ہیں کہ تحریفات سے بچانا اور افراط و تفریح سے بچا کر کے دین کو آگے چلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس وقت یہ چیز چاہے کتنی حسین و پرکشش اور بظاہر کتنی اچھی کیوں نہ لگ رہی ہو لیکن نتیجے کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو غرض یہ کہ ہمارے دین کا نام کسی ذات کی طرف منسوب نہیں ہے، ہمارے دین کا تعلق نہ کسی علاقے کے ساتھ ہے، نہ کسی ذات اقدس کے ساتھ ہے، ذات اقدس اپنی جگہ، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دین کا نام دین محمدی نہیں رکھا بلکہ اس کا نام دین اسلام رکھا۔ بعد میں مصنفین یا بولنے والے سمجھانے کے لیے دین محمدی کہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا امتیازی نام نہیں ہے، ہمارے دین کا امتیازی نام اسلام ہے، اور یہ اسلام وہی ہے جو اللہ جل شانہ نے ابتدائے کائنات سے بھیجا تھا۔ ہو الذی سماکم المسلمین، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا، ہمارا نام محمدنزم یا محمدن نہیں رکھا۔ بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دین عطا فرمایا یہ وہی اسلام تھا جو اس سے پہلے نبیوں کو عطا کیا تھا، بس پہلے نبیوں کو جو اسلام اللہ نے عطا کیا تھا وہ اتنا مکمل نہیں تھا جتنا مکمل جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دین عطا کیا۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو اسلام عطا کیا، اس اسلام کے آنے کے بعد اور بقیہ تمام قوموں کے ادیان اور بقیہ تمام قوموں کے بعد جو مذاہب ہیں، وہ مذاہب چاہے جس نام سے بھی ہوں، وہ سچے ہوں یا غیر سچے ہوں، وہ تمام کے تمام منسوخ ہو گئے، اور اب صرف ایک باقی ہے، وہ ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام۔ اس دین اسلام کے متعلق جہاں مسلمان کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ دین حق کیسے ہے، وہاں غیر مسلموں کے سامنے بھی یہ وضاحت تبھی ہو سکتی ہے کہ جب مسلمان خود اپنے دین پر قائم ہو جائیں، اس کے بعد ہم ان کو بتا سکیں کہ صاحب اس دین میں کامیابی کیسے ہے، اور جن دینوں کے ساتھ جن ادیان کے ساتھ وہ متعلق اور وابستہ ہو وہ دین حقیقتاً دین نہیں ہے، وہ تحریفات کا ایک مجموعہ ہے۔ بزرگو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، تورات کے اوراق ان کے ہاتھ میں تھے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے تورات کے اوراق سنانے لگے، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی اس جماعت میں سے تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، تو انہوں نے تورات کے اوراق لا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیے اور سنانا شروع کیے۔ انہوں نے پہلے اجازت نہیں لی، اجازت کی انہوں نے ضرورت بھی نہیں سمجھی، انہوں نے سوچا کہ میں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات کی کچھ آیات سناؤں گا، آ کر کے گردن جھکا کر کے آپ کے سامنے وہ آیات سنانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تورات سنتے رہے لیکن آپ کو ناگواری ہوتی رہی، یہ ناگواری بڑھتے بڑھتے اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آپ کے چہرے انور پر اس کی ناگواری کے اثرات تک آ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب سر جھکائے تورات کی عبارتیں سنا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نگاہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر اور دوسری نگاہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھنے پر۔ اسی بیچ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھا کہ عمر بن خطاب کو نہیں معلوم ہے کہ ان کا یہ طرز حضور کو پسند نہیں آ رہا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب کو دھکا دیا اور دھکا دے کر کے وہ متنبہ کیا کہ تم پہلے دیکھ لو تمہاری تورات سنانے کی وجہ سے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضامند ہیں بھی یا نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سر اٹھا کر کے دیکھا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو چکا تھا۔ ان کو فوری طور پر وجہ سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر میں نے ایسا کیا کیا جس کی بنا پر آپ علیہ السلام ناراض ہو گئے؟ میں تو تورات کے اوراق سنا رہا تھا، یہ بھی تو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، تو ایسی کیا وجہ ہو گئی ہے؟ انہوں نے سوچا کہ شاید حضرت نبی علیہ السلام نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ عمر تورات کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس میلان کی وجہ سے میں تورات آپ کی خدمت میں سنا رہا ہوں، حالانکہ میں اس طرف مائل نہیں ہوں۔ یہ جو سوچا تو انہوں نے فوراً صفائی دی، یہ صفائی دینے کے لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ یا رسول اللہ میں تورات کی طرف مائل نہیں ہوں، میں تو ویسے ہی سنا رہا ہوں، اس کے معنی یہ نہیں کہ میں یہودیت کو قبول کرنے جا رہا ہوں یا اس کی سچائی یا وہ حقانیت کا میرے دل میں کوئی رجحان پیدا ہوا ہے، نہیں، میں اس طرف مائل نہیں ہوں، میں تو آپ کی طرف میں مسلمان ہوں، اپنے دین پر قائم ہوں۔ یہ صفائی دینے کے لیے انہوں نے جملہ کہا تھا، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینًا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا ورسولًا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا اگر موسیٰ زندہ ہوتے، ایک روایت، اور دوسری ایک روایت میں اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، اور میں اگر میری موجودگی موسیٰ علیہ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں موجود ہوتے، ان کو کوئی چارہ کار نہیں رہتا سوائے اس کے میری اتباع کریں۔ یعنی گویا میرے دنیا میں آنے کے بعد اب یہ یہودیت، اب نصرانیت اور دیگر تمام ادیان میں کوئی دین حق نہیں ہے، اور ان کے اندر سچائی نہیں ہے، ان کے اندر کامیابی نہیں ہے، چاہے وہ اپنی اصل پر موجود کیوں نہ ہوں، اس کے باوجود اپنی اپنی حقانیت پر باقی نہیں ہے۔ اب تو دین حق صرف ایک ہے، وہ ہے اسلام۔ بزرگو، یہ دین حق صرف ایک ہی دین اب کیوں حق ہے؟ اس کی بہت ساری اہم وجوہات میں سے ایک پہلی وجہ جو ہے وہ یہ کہ اللہ نے جتنی کتابیں دنیا میں بھیجی تھیں، چاہے ان قوموں کو یہ احساس ہے یا نہیں کہ یہ خدا کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، چاہے وہ مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، جتنی کتابیں خدا نے بھیجی تھی، ان کتابوں میں سے کسی قوم کے پاس صحیح حالت میں کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ نہ یہودیوں کے پاس تورات اپنی اصل حالت میں موجود ہے، نہ عیسائیوں کے پاس انجیل اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اور نہ باقی قوموں کے پاس کتابیں اپنی اصل حالت میں موجود ہیں۔ ہر قوم کے پاس جو کتابیں ہیں وہ کتابیں اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں۔ جب تورات اور انجیل جو براہ راست اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں، تو باقی قومیں جن مذہبوں کے ساتھ وابستہ ہیں، ان مذہبوں کی وہ بنیادی کتابیں کہاں اپنی اصل حالت میں موجود ہوں گی؟ ان کتابوں کے متعلق تو یہ بھی طے نہیں ہے یہ کس زمانے میں آئی ہیں، یہ انسانوں پر نازل ہوئی ہیں، یہ بیک وقت دنیا میں آئی ہیں، وہ کون سی زبان میں اتری ہیں، ان میں مضامین کیا تھے، وہ چھوٹی تھی یا بڑی تھی، ان میں تبدیلیاں تو ہوئی ہیں، ان تمام باتوں کے بارے میں ان کی کتابیں یکسر محروم ہیں اور کچھ بھی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ تو جن کتابوں کے اترنے کا حال معلوم نہیں، جن کتابوں کے حقانیت کو بیان کرنا مشکل ہے، جن کتابوں کو کس طرح سے محفوظ کیا گیا اس کا ثبوت کہیں موجود نہیں، وہ کتابیں حق نہیں۔ جب وہ کتابیں حق نہیں تو ان کتابوں پر جو مذہب قائم ہے وہ مذہب بھی مذہب حق نہیں ہو سکتا۔ یہی حال یہودیت و نصرانیت کا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، یقیناً اللہ کی کتاب تھی، لیکن آج جو تورات دنیا کے انسانوں کے پاس موجود ہے یہ وہ تورات ہرگز نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور آج جو عیسائیوں کے پاس انجیل ہے ہرگز یہ وہ انجیل نہیں ہے جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین صرف ایک ہی دین حق ہے، وہ ہے اسلام، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام کی جو اصل بنیادی کتاب ہے وہ ہے قرآن کریم، وہ قرآن کریم مکمل طور پر محفوظ اور موجود ہے، اس میں نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے، نہ کوئی مضمون بدلا گیا ہے، حتیٰ کہ کوئی ایک حرف بھی تبدیل نہیں کیا جا سکا۔ آگے چل کر صرف زیر و زبر کا اضافہ تو ضرور ہوا ہے، اور وہ زیر و زبر کا اضافہ جو ہے وہ اس غرض کے لیے تاکہ پڑھنے والوں کو آسانی ہو جائے، اس میں اور کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ الحمدللہ آج بھی ہم جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی یہ احساس ابھرتا ہے کہ شاید ٹھیک اسی طرح سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہوگا، اسی طرح سے آپ نے اس کو پڑھا ہوگا، اسی طرح سے صحابہ کو سنایا ہوگا۔ جہاں جہاں جو جو حرف اور جس حرف کو جس جس زیر و زبر اور اعراب کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا، ٹھیک انہی لفظوں کے ساتھ، انہی اعرابوں کے ساتھ، اسی آواز کے ساتھ، اسی کھینچنے اور کم کرنے کے ساتھ ہم بھی پڑھتے ہیں، بس ان کے پڑھنے میں بے انتہا زیادہ اخلاص اور بے انتہا زیادہ یکسویت اور استقامت اور استحضار ہوگا، ہم کو وہ نصیب نہیں ہے، لیکن بہرحال الفاظ ٹھیک وہی ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ صرف ہم ہی نہیں دنیا کی تمام قوموں کو یہ بات تسلیم ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو اپنے دل میں یہ بات بٹھا کر کے رکھنی چاہیے، میں جس کتاب کو ماننے والا ہوں، یہ کتاب کتاب حق ہے، یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے نازل فرمائی، یہ وہی کتاب ہے جو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی کمی زیادتی نہیں، باقی قومیں اس دولت سے محروم ہیں، وہ اگر چاہیں خدا کی بھیجی ہوئی کتاب کو انہی لفظوں کے ساتھ پڑھیں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ موجود نہیں ہیں، اور اگر ہم چاہیں اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو انہی لفظوں کے ساتھ پڑھیں الحمدللہ وہی الفاظ موجود ہیں، وہی آوازوں انہی آوازوں کے ساتھ انہی لہجوں کے ساتھ الحمدللہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں. تب وہ دین، وہ مذاہب جن مذاہب کی کتاب ہی بنیادی موجود نہیں ہے وہ حق کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ دین جس کی پہلی کتاب بنیادی طور پر محفوظ موجود اور انسانوں کے ہاتھوں میں ہے الحمدللہ وہی دین حق ہے. دنیا میں صرف قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کو چھونے کے لیے بھی باوضو ہونا ضروری ہے، جس کو دیکھنے سے بھی آدمی کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ دنیا زیادہ اس زیادہ مقدس، بلکہ ہم تو وہ قوم ہیں کہ جو اس کتاب کی طرف پیٹھ کرنا بھی بےادبی سمجھتے ہیں، اس کی طرف پاؤں کرنا بھی بےادبی سمجھتے ہیں، بے غسل ہونے کی حالت میں اس کتاب کا آیت کو زبان سے پڑھنا بھی جرم سمجھتے ہیں، اور بے وضو ہونے کی حالت میں اس کو چھونا بھی غلط سمجھتے ہیں، اور یقیناً غلط ہے. آج بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے کہا ہے قرآن کو چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں، غلط کہتے ہیں وہ. 1400 سال کی تاریخ میں قرآن کریم کا امتیاز رہا کہ امت مسلمہ بے وضو ہونے کی حالت میں قرآن کو بغیر وضو کے نہیں چھوتی تھی. آج بیچارہ ٹی وی پہ کھڑے ہو کر کے کوئی اعلان کرتا ہے، اور اس اعلان کا ہرگز ہرگز دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ویسے بھی وہ قابل اعتماد آدمی ہے ہی نہیں. تو قرآن ایک ایسی امتیازی کتاب ہے جس امتیازی کتاب کی بنیاد پر ہمارا دین حق ہے، اس لیے ہم اطمینان کے ساتھ بصیرت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں دین حق صرف ایک ہے، وہ ہے اسلام، باقی کوئی دین حق نہیں ہے، کیونکہ کسی کے پاس کتاب محفوظ نہیں ہے. محفوظ اگر ہے تو ہمارے پاس. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ایک مرتبہ یہودی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، بخاری میں روایت کئی جگہ پر ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے آ کر کے عرض کیا، امیر المومنین آپ کی کتاب میں، آپ قرآن میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، اگر ہماری کتاب میں وہ آیت نازل ہو جاتی لاتخذناہ عیدا، اگر ہمارے اندر وہ آیت نازل ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہو جاتی اس دن کو ہم جشن کا دن مناتے، خوشیوں اور مسرتوں کا دن، تاریخ دن اس کو دن بناتے. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے کہا آپ کی کتاب میں آیت نازل ہوئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا اور تم پر جو نعمت نازل کی جا رہی تھی وہ تام ہو گئی، اور قیامت تک کے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا گیا، یہ آیت نازل ہوئی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم تھے، انہوں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے یہ آیت کہاں پہ نازل ہوئی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے، صحابہ کا مجمع تھا، خطبہ ہو چکا تھا، اس سے زیادہ مقدس مقام اور کوئی نہیں، اس سے زیادہ مقدس مجمع اور کوئی نہیں، وہاں یہ آیت نازل ہوئی تھی، مجھے معلوم تھا. سوال یہ ہے کہ یہودیوں کو کیا بات نظر آئی اس آیت کے اندر جس کی بنا پر وہ یہ تمنا کر رہا ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ آیت نازل ہو جاتی تو ہم اس کو خوشی کا دن اور جشن کا دن مناتے. حقیقت یہ ہے یہودی سمجھتا تھا اسی آیت کے نتیجے میں ان کا دین قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شانو گارنٹی دے رہے ہیں. افسوس ہمارے دین کے لیے یہ آیت نازل نہیں ہوئی، اس لیے ہمارے دین کو گارنٹی نہیں مل سکی، لہذا ہمارا دین تحریفات کا شکار ہو سکتا ہے چنانچہ ہو گیا، ہمارے دین کے اندر خرد برد ہو سکتا ہے چنانچہ ہوا، ہمارے دین کے اندر ملاوٹیں ہو سکتی ہیں چنانچہ ہوئی، اور آج یہودیت اپنی اصل پر باقی نہیں ہے. اور یہودی علماء خود جو یہودیت کے محافظ تھے وہی یہودی اپنی کتابوں کی تحریف کرتے تھے، اپنے احکام کو بدل دیتے تھے. فوائل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، برباد ہو جائیں وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں مسئلہ لکھیں گے اپنی طرف سے، کہیں گے خدا کا قانون یہ ہے. مسلمانوں کے اندر بھی کہیں کہیں یہ خرابی آ سکتی ہے کہ مسئلے لکھیں گے اپنی طرف سے اور کہیں گے خدا کا قانون یہی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب امت اپنے نفسانی مسئلوں کو دین بنا کر کے پیش کرے گی تو جب امت اپنی نفسانی اغراض کو دین بنا کر کے پیش کرے گی تو خانہ جنگی میں مبتلا ہو جائیں گے. چنانچہ اس کے مظاہرے ہم نے دیکھے کہ جو غلط بات دین بنا کر کے پیش کی گئی اس کے نتیجے میں امت کے اندر کیسے کیسے فسادات پیدا ہوئے اور کیسے کیسے قتل خون ہوئے ہیں. بہرحال حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں جو فرمایا تھا اس میں واضح یہ نہیں کیا کہ اللہ جل شانہ اس آیت کے ذریعے سے ہم کو کیا نعمت عطا فرمائی، لیکن یہودی سمجھتا تھا اسی آیت کے ذریعے سے ان کا دین محفوظ ہے کیونکہ بنیادی کتاب ان کی محفوظ ہے. تو پہلی چیز جو ہمیں دل میں بصیرت کے ساتھ بٹھا کر کے رکھنی چاہیے، الحمدللہ جو کتاب اللہ جل شانہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمائی تھی وہ کتاب محفوظ ہے اپنے لفظوں کے ساتھ، اپنی معانی کے ساتھ، اپنے لہجوں کے ساتھ، اپنے لکھنے کے انداز کے ساتھ، اپنی تفسیروں کے ساتھ. لکھنے کا انداز بھی برقرار رکھا گیا، کوئی نیا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا، جس طرح سے قرآن لکھا جاتا ہے اسی طرح سے قرآن کو لکھا جائے گا، چنانچہ کاتبوں نے جہاں جس لفظ کو جس طرح سے لکھنا ہوتا اس کو اسی طرح سے لکھا جاتا ہے۔ دنیا میں دو یا تین قسم کے رسم الخط جو قرآن کریم کے رائج ہیں، اس رسم الخط میں کوئی نئی جدت پیدا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن ہے۔ اگر کسی کاتب صاحب کو کوئی نیا پن پیدا کرنا ہو وہ کسی اور جگہ تو پیدا کر سکتا ہے، لیکن جب صحیفہ قرآن اس کو لکھنا ہوگا ٹھیک اسی طرح سے اس کو لکھنا پڑے گا جس طرح سے قرآن کریم لکھا جاتا ہے، کوئی نیا طریقہ اختیار نہیں کرنا ہوگا، کوئی نیا پن پیدا نہیں کرنا ہوگا۔ قرآن دنیا میں طرح طرح کی موسیقیاں ہیں، قاری صاحب کی آواز چاہے کتنی عمدہ کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے لہجہ وہی اختیار کرنا ہوگا جو لہجہ عرب کا لہجہ رہا ہے، جس کے متعلق حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ تو قرآن اپنے لفظوں کے ساتھ بھی محفوظ بذریعہ قاریوں کے، لفظوں کے ساتھ موجود محفوظ بذریعہ حافظوں کے، لہجوں کے ساتھ محفوظ بذریعہ قاریوں کے، تفسیروں کے ساتھ محفوظ بذریعہ مفسرین کے، اور کتابتوں کے ساتھ محفوظ ہے بذریعہ کاتبوں کے۔ ہر ہر چیز قرآن کی محفوظ ہے۔ اب جب ہم مسلمان دوسری قوموں سے کہتے ہیں اے قوموں اپنے دینوں کو چھوڑو اس لیے کہ وہ حق نہیں ہیں، تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس جو کتابیں ہیں وہ کتابیں سچی کتابیں نہیں ہیں، ان کے تحریفات ہو گئی ہیں، اور یہ بات خود ان قوموں کے محققین کو بھی تسلیم ہے کہ ہمارے پاس جو کتابیں ہیں وہ کتابیں اپنی اصل حالت پر موجود نہیں ہیں، تحریف در تحریف ہوئی ہوئی کتابیں ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے اس وقت جو حیات بزرگ ہیں انہوں نے ایک جگہ بیان کیا کہ میں یورپ میں کسی جگہ پر تھا، وہاں ایک یہودی اور ایک نصرانی عالم تھے، وہ بھی وہاں موجود تھے، ان کی ایک میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں طرح طرح کی باتیں ہوئیں، ان باتوں کے بعد پھر انہوں نے طے یہ کیا کہ اگلی میٹنگ اگلی سنڈے کو کریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی طے کیا اگلی میٹنگ میں ہم کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو تینوں نے یہ طے کیا، ایک مسلمان عالم ہیں بزرگ ہیں، اور ایک یہودی عالم ہیں، اور یہ نصرانی عالم ہیں، ان کے کچھ اپنے ساتھ متعلقین بھی ہیں، انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اگلی میٹنگ میں ہم خدا کی وہ کتاب سنائیں گے ایک دوسرے کو جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ چنانچہ اگلی میٹنگ جو سنڈے کو ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں آپ یہودی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تورات ہے، اور آپ عیسائی ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارے پاس انجیل ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے، تو آپ اپنی تورات سنائیے جو اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، آپ اپنی انجیل سنائیے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، ہم قرآن سنائیں گے۔ بہرحال یہودی ربی نے کتاب سنانی شروع کی، تو انہوں نے پہلے کہا یہ بتائیے یہ جو اللہ نے تورات بھیجی تھی وہ کون سی زبان میں بھیجی تھی؟ انہوں نے کہا جی وہ سنا ہے عبرانی زبان میں، تو کب عبرانی زبان میں تورات سنائیے، یہ تو آپ انگریزی میں سنا رہے ہیں۔ کہا رہے وہ عبرانی زبان میں تورات ہے ہی نہیں دنیا میں موجود، کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹرانسلیشن سن رہے ہیں، ہم تورات نہیں سن رہے ہیں، تو اگر اصل تورات موجود ہو تو وہ سنائی جائے۔ کہا لگا اصل تورات تو نہیں ہے ہمارے موجود۔ کہا ٹھیک، کہ عیسائی صاحب نے سنانی شروع کی، آپ سنائیے، انہوں نے بھی انگریزی میں انجیل سنانی شروع کی، کہ انجیل نازل وہ کون سی زبان میں ہوئی تھی، کم سے کم اس زبان میں نہیں ہے جس زبان میں تم سنا رہے ہو، کیونکہ اس کا ٹرانسلیشن ہے۔ دونوں نے تسلیم کیا ہمارے پاس دنیا میں اصل تورات اور اصل انجیل موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد اس بزرگ نے الحمد شریف سورہ فاتحہ پڑھی، اور سورہ فاتحہ کا یہ وہی الفاظ ہیں، وہی عبارت ہے جو اللہ نے نازل فرمائی تھی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اس کو پڑھتے رہے، اور اسی کو امت کے حوالے کیا، عالم شریف سنائی، اس کا ترجمہ سنایا، اور تینوں نے یہ تسلیم کیا۔ ایک تو مسلمان تھے، وہ تو تسلیم کیا، ان کا عقیدہ یہی تھا، لیکن دونوں نے مان لیا کہ ہاں کتاب حق اور سچی بات جو خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے وہ اپنی اصل حالت میں صرف آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو پہلی چیز جو ایک مسلمان کو سمجھنی چاہیے وہ یہ، الحمدللہ قرآن اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اس قرآن کے مسلمانوں پر متعدد حقوق ہیں، جن حقوق سے اس وقت کا مسلمان مسلسل انحراف کیے ہوئے ہے، دوریاں برتے ہوئے ہے۔ کسی مسلمان سے ایک حق ادا ہو رہا ہے، دوسرا حق چھوٹ رہا ہے، کسی سے دوسرا حق ادا ہو رہا ہے، تیسرا چھوٹ رہا ہے، اور کوئی کسی طرح سے اس حق کو، اور بے شمار امت مسلمان کا حال تو یہ ہے کہ وہ قرآن کے حقوق میں سے ایک حق بھی پورا کرنے کو تیار نہیں۔ قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ ہر مسلمان کو قرآن پڑھنا آ جائے، اس کو کہتے ہیں تعلیم الکتاب۔ یہ کیسا مسلمان ہے کہ دنیا بھر کے علوم تو پڑھتے ہیں، لیکن اس کو قرآن پڑھنے کی نہ فرصت، نہ سیکھنے کا جذبہ، نہ اس کے والدین کو سیکھنے کی فکر، حتیٰ کہ یہ والدین اپنے بچوں کو مروجہ علوم پڑھانے کے لیے کس قدر انتھک محنتیں کرتے ہیں، کس قدر سرگرم رہتے ہیں، اس وقت نہ اپنے بچے کی صحت کی پرواہ، نہ اس کے رونے اور چلانے کی فکر، حتیٰ کہ جتنے بچے کا وزن ہے اس سے زیادہ اگر کتابیں بوجھ چڑھائی جائیں تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ والدین مسلمان ہونے کے باوجود اپنے اس بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ اور بسا بہت سارے گھر تو وہ ہیں، نہ ماں باپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ اپنے اولادوں کو قرآن پڑھانے کی فکر ہے، اور ساتھ میں کہہ رہے صاحب زندگی میں دنیا میں جینا ہے، ہم کو ترقی آپ کے ساتھ جینا ہے۔ تو ترقیات کی خبط میں اپنے دین سے دور ہی نہیں بلکہ محروم ہونے کے قریب ہو گئے. تو پہلا حق ہر مسلمان پر یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھنا سیکھ جائے. اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں, چند دیر ہوئے ہیں, ایک شخص حاضر ہوا تھا, وہ مسلمان ہوا, اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے وہ آیا تھا, وہ مسلمان ہو گیا, لیکن چونکہ بہت زیادہ بھرپور جوانی میں تھا اس لیے جہاں اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں تھا, رہنے کا بھی انتظام نہیں تھا, اور چونکہ جوانی کی زندگی گزار رہے تھے اس لیے جوانی کے تقاضوں کا بھی سامنا ان کو تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں, ایک خاتون حاضر ہو گئی اور انہوں نے عرض کیا, وہبت نفسی لک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اوپر سے نیچے کی طرف دیکھا, خاموشی اختیار فرمائی, انکار بھی نہیں فرمایا, اقرار بھی نہیں فرمایا. عورت سمجھ گئی کہ شاید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں ہے. بہرحال وہ عورت مایوس ہو کر کے بیٹھ گئی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر خاموش رہے اور آپ نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی, تو وہ جو دوسرے صحابی تھے جو ابھی چند دن پہلے مسلمان ہوئے تھے, اس صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ اگر آپ اس خاتون کا نکاح قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں تو آپ کا نکاح میرے ساتھ کر دیجیے. تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, تمہارے پاس مہر ہے؟ انہوں نے کہا, نہیں مہر تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا, تو ٹھیک مہر کا انتظام کرو. چنانچہ وہ صحابی رخ گئے, اور چونکہ مدینہ منورہ کے رہنے والے نہیں تھے, کسی اور علاقے سے بیچارے آئے تھے, اس لیے مدینہ منورہ میں ابھی جان پہچان بھی نہیں ہے, ابھی کوئی پیسہ بھی نہیں کمایا ہے, اس لیے جن چند آدمیوں کے ساتھ ان کی جان پہچان تھی ان کے پاس گئے, ان کے پاس جا کر کے ان سے درخواست کی, میری معاونت کریں تاکہ میں مہر کا انتظام کر سکوں. اتفاق سے کوئی شخص ان کی مدد نہیں کر سکا کیونکہ وہ بھی بیچارے ایسے ہی مفلوق الحالی کے عالم میں تھے, اس لیے انہیں مدد نہیں کی. بہرحال وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے اور کہا, یا رسول اللہ مہر کا کوئی انتظام نہیں ہو. آپ نے فرمایا, کم سے کم ایک انگوٹھی ہی صحیح, اگر سونے کی نہیں چاندی کی نہیں کم سے کم لوہے کی انگوٹھی ہی لے آؤ, مہر کے طور پر لے آؤ. انہوں نے کہا, حضرت نہیں انتظام ہو سکا. آپ نے فرمایا, پھر مہر جب نہیں ہے تو کیسے نکاح ہوگا؟ انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ یہ ایک چادر جو میں اوڑے ہوئے ہوں, صرف ایک چادر جو اوڑے ہوئے ہیں, اور اندر بدن مبارک بالکل برہنہ ہیں, صرف ایک چادر اوڑے ہوئے ہیں, اس ایک چادر کے میں دو حصے کروں گا, ایک حصہ اپنی بیوی کو مہر کے طور پر دوں گا اور ایک حصہ میں یہ چادر کو اوڑوں گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا, یہ چادر نہ تمہارے کام کی رہے گی نہ تمہارے بیوی کے کام کی رہے گی, اس لیے اس کو آدھا کر کے مہر میں دینا صحیح نہیں ہے. وہ بیچارے مہر کا انتظام بھی نہیں کر سکے, آدھی چادر مہر میں جانا چاہتے تھے وہ قبول نہیں ہوئی اور آپ نے منع فرما دیا, اسے مایوس ہو کر بیٹھ گئے. خاتون مایوس ہو کر بیٹھی ہیں کیونکہ حضور نے نکاح قبول نہیں کیا, اور یہ صحابی مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے بغیر مہر کے بغیر نکاح کرنا قبول نہیں فرمایا. دونوں مایوس بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اما کا شیء من القرآن, کیا تم نے قرآن کچھ یاد کر لیا ہے؟ ابھی چند دن ہوئے ہیں مسلمان ہوئے. انہوں نے کہا, ہاں ہاں یا رسول اللہ میں نے یاد کر لیا, سورت قضا وقضا وقضا فلاں فلاں سورت میں نے زبان یاد کر لی ہے. اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, وہ قرآن جو تم نے یاد کیا ہے اس قرآن کے بدلے میں میں تمہارا نکاح اس خاتون کے ساتھ کر دیتا ہوں, تم وہ قرآن اس کو یاد کرا دینا. یہ شخص مسلمان ہوا, مسلمان ہونے کے بعد پھر اب اسے یہ نہیں سوچتا, میں پہلے اپنے رہنے سہنے کا انتظام کروں گا, اپنے کڑوں کپڑوں کا انتظام کروں گا, پھر میں شادی کروں گا, پھر میں مکان بناؤں گا, اس کے بعد سوچوں گا قرآن پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے. اس نے اسلام قبول کیا, اسی وقت شروع کر دیا اس نے قرآن کریم کو پڑھنا, اور باقی کوئی انتظام اس کے پاس نہیں ہے, لیکن جو چند دن گزرے ہیں ان چند دنوں میں انہوں نے جتنا ہو سکا قرآن کریم یاد کر لیا. یہ صرف قرآن کریم کی خصوصیت تھی کہ جو نازل ہوا اسی وقت حضور نے پڑھا, اسی وقت صحابہ کو سنایا, اسی وقت صحابہ نے یاد کرنا شروع کیا, اسی وقت نمازوں میں تلاوت شروع ہو گئی, اسی وقت صحابہ نے جس دن سے سنا قرآن کریم کو یاد کرنا شروع کیا. باقی کسی کتاب کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا. جتنی کتابیں اللہ نے بھیجی اس کو بھیجتے ہی نبی نے کس طرح یاد کیا کوئی ثبوت نہیں, اگلی قوم کو کس طرح سے یاد کرا کوئی ثبوت نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے انجیل لے کر زبانی یاد کی تھی یا نہیں اس کا ثبوت ہی کہیں نہیں ہے. وہ ان حواریوں کے ہاتھ میں انجیل جو گئی تھی وہ تختیوں پر لکھی ہوئی تھی, وہ پتھروں پر لکھی ہوئی تھی, وہ کون سی عبارت میں لکھی ہوئی تھی, وہ تھی تو کس کے پاس رہی ہے اس کا کہیں ثبوت ہی نہیں ہے. یہ تو صرف قرآن ہے کہ نازل ہوا تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الفور اس کا تلاوت کر لی, اور نازل ہونے کے بعد جو تلاوت ہو گئی حضرت نبی علیہ السلام کبھی اسی وقت تلاوت کرنے شروع کرتے تھے. قرآن کریم میں دو مرتبہ فرمایا, آپ جلدی تلاوت مت کریں, ہم وہی سنا کر جب واپس چلے جائیں فرشتہ واپس آئے گا, اس کے بعد پھر آپ اطمینان سے پڑھیے, ہم آپ کو قرآن ضائع نہیں ہونے دیں گے. ان علینا جمع ہوا قرآن, تو میں سمجھا رہی آ رہا تھا کہ قرآن کریم کا پہلا حق ہر مسلمان کی ذمہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو پڑھنا خود جانتا ہو اور اپنی اور اپنی اولاد کو قرآن سکھائے. اسی بنا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن کریم کا پہلا حق، کیسا محروم گھر ہے وہ، کیسی محروم ہے وہ زبان کہ دنیا بھر کی باتیں تو بولنے کے لیے اس کے پاس وقت بھی ہے، فرصت بھی ہے، بولنا بھی آتا ہے، حتیٰ کہ گانے بھی آتے ہیں، لیکن جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہ ہو، جس زبان پہ قرآن کریم کی تلاوت نہ ہو، محروم ہے وہ زبان اور محروم ہے وہ گھر۔ اس لیے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم پڑھنا آ جائے، اور یہ نہیں کہ صاحب اب ہم تو بڑھاپے میں ہیں، اب ہم کہاں قرآن پڑھ سکتے ہیں اور کہاں سیکھ سکتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کے ساری زندگی بتاتی ہے کہ وہ بڑھاپے میں ہونے کے باوجود جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو قرآن کو پڑھنا سیکھا، حالانکہ لکھنا نہیں جانتے تھے تب بھی قرآن یاد کیا، اور جو لکھنا جانتے تھے انہوں نے قرآن یاد بھی کیا اور نوٹ بھی کر لیا۔ دوسرا حق جو قرآن کریم کا امت کی ذمہ ہے وہ ہے تلاوت قرآن۔ آج کا دور وہ ہے کہ جس میں پڑھنے جو قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں وہ بھی تلاوت سے محروم ہے۔ تلاوت مستقل ایک عمل ہے، مستقل قرآن کریم کا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اور ہمارے بزرگ تو بار بار بیان کرتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہیں وہ 3 پاروں کی تلاوت کریں، اور 3 نہ کر سکتے ہوں تو کم سے کم 1 پارے کی تلاوت لازماً کریں، اور جو حافظ نہیں ہیں وہ 1 پارے کی تلاوت کریں، اور اگر 1 پارہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اتنی تلاوت تو لازم ہے۔ قرآن کا حق ہے کہ 4 مہینے میں 1 مرتبہ قرآن کریم ختم ہو جائے، یعنی 4 دن میں 1 پارہ ہو جانا چاہیے، اور اگر کوئی اتنی تلاوت نہیں کر رہا ہے، اس سے کم کر رہا ہے، تو وہ قرآن کریم کا حق ضائع کرتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارا حمایتی بن جائے گا اور یا تمہارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا۔ جب قرآن کریم کے حقوق ضائع ہونے لگتے ہیں تو طے ہے یہ کہ قیامت کے دن یہی قرآن ہمارے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قیامت کے دن نبی علیہ السلام فرمائیں گے اے یا اللہ میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ پہلا حق تعلیم الکتاب، اور دوسرا حق تلاوت الکتاب، اور تلاوت کرنے کے آداب مستقل ہیں، اس کا طریقہ متعین ہے۔ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ صاحب بیٹھ کر اسٹڈی کریں گے اور پائیں پاؤں پھیلا کر کے، جیسے بعضے بھائیوں کا حال کہہ لگے صاحب قرآن ایک کتاب ہے، اس میں پڑھنے میں کیا ہے؟ تو ایک ہاتھ میں سگریٹ ہوگی، آرام کرسی پر تشریف فرما ہوں گے، نہ وضو اور طہارت کی کوئی فکر ہوگی، پاؤں پھیلا کر کے تلاوت جب کریں گے۔ اس تلاوت سے کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے بہت سارے بھائی پوچھتے رہتے ہیں کہ صاحب موبائل میں قرآن کو فیڈ کریں گے پھر ہم تلاوت کرنا چاہتے ہیں، جائز ہے ناجائز ہے؟ کہ صاحب جائز ناجائز کو رہنے دیجئے، لیکن اس تلاوت سے کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے جو نفع تلاوت سے ہوا کرتا ہے۔ وہ تو آدمی عظمتوں کے ساتھ اہتمام سے وضو کرتا ہے، معزز جگہ پر قرآن کریم کو سامنے رکھتا ہے، روبہ قبلہ بیٹھتا ہے، اللہ کا استعظار دل میں لاتا ہے، پھر یہ سوچتا ہے اب میرا ایک لفظ میرا اللہ مجھ سے سنے گا، اور وہ سوچے گا۔ بلکہ حضرت مولانا ابرار الحق رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگو تو یہ سوچو اللہ تعالیٰ کان لگا کر سن رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ذرا سناؤ تم کیسا پڑھتے ہو، اور جب اس احساس کے ساتھ قرآن کریم پڑھا جائے گا اس کے اثرات کچھ اور ہوں گے۔ اور وہ جو تفریحی طور پر نچا کر کے پڑھتا رہتا ہے آدمی، یہ صرف وقتی طور پر ایک مشغلہ ہے، حقیقی تلاوت یہ نہیں ہے۔ ہاں وہ انسان کہ جو انسان تلاوت کا واقعتاً اہتمام کرتا ہو اور کسی سفر میں وہ صحیفہ مبارک اپنے ساتھ نہیں رکھ پا رہا ہے یا باوضو نہیں ہے اور اس نے صحیفہ شریف یعنی قرآن کریم اپنی کسی اٹیچی میں رکھا ہوا ہے اور اس کے ایک ہاتھ میں موبائل ہے اس کے اندر قرآن کریم، اپنا معمول پورا کرنے کے لیے اگر کبھی وہ احیاناً تلاوت کرے گا تو دوسری چیز ہے، لیکن بعض یہ تفریحی طور پر قرآن کریم کو فیڈ کر کے رکھ لیا گیا اور یہ بس ایک شغل ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو خیر موبائلوں کے اندر قرآن فیڈ کرنا جائز تو ہے، منع نہیں ہے، اور اس کو بلا وضو کے چھونے کی بھی اجازت ہے، لیکن تب جب کہ وہ سکرین پر قرآن کریم کی آیات نہ ہوں۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے انسان کے دماغ کے اندر قرآن ہوتا ہے تو پیشانی پر ہاتھ لگا سکتے ہیں، بس ایسے ہی جب سکرین پر آیتیں نہیں ہوتی ہیں تو اندر جو فیڈ کیا ہوا ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن جب سکرین پر آیتیں ہوں تو اس وقت اس موبائل کو بیت الخلاء لے جانا بھی ادبی ہے، اس کو بغیر وضو کے چھونا بھی غلط ہے کیونکہ قرآن کریم جس پر نظر آ رہا ہے۔ تو بہرحال قرآن کی تلاوت کا ایک مخصوص طریقہ ہے، وہ طریقہ جتنے اہتمام کے ساتھ اختیار کیا جائے گا اتنے ہی قرآن کریم کی تلاوت کے اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں۔ دوسرا حق قرآن کریم کا کہ ہم قرآن پر عمل کریں، پہلا حق تعلیم الکتاب، دوسرا حق تلاوت الکتاب، تیسرا حق ہے عمل الکتاب، یعنی قرآن کریم پر عمل کرنا، یہ مسلمان پر لازم ہے۔ مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے معنی قرآن کریم کی ان آیات پر عمل کر رہا ہے جو نماز کے متعلق ہیں. مسلمان جب نکاح کرتا ہے تو گویا قرآن کریم کی ان آیتوں پر عمل کر رہا ہے جو نکاح سے متعلق ہیں. مسلمان جب خرید و فروخت میں صحیح رہتا ہے اس کے معنی قرآن کریم کی ان آیتوں پر عمل کر رہا ہے جو نکاح جو خرید و فروخت کے متعلق ہے. جب مسلمان یہ سمجھتا ہے یہ فحش کام ہے مجھے اسے دور رہنا ہے, گویا قرآن کریم کی اس آیت پر اس نے عمل کیا جس آیت میں اللہ نے منع کیا ہے فحش کاری سے دور رہو وہ ضرور فواہش. مسلمان جب ناپ تول کی کمی سے بچنے لگتا ہے گویا ان آیتوں پر اس نے عمل کر لیا جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں ناپ تول کی کمی مت کرو. تو قرآن کریم کو ایک ایک یا تو خود سمجھنا ہے, اور اگر خود سمجھ نہیں پا رہا ہے تو سمجھنے والوں سے پوچھنا ہے اللہ جل شانہ نے قرآن میں کن کن چیزوں کا حکم دیا تاکہ میں وہ کروں, اور کن کن چیزوں سے منع کیا تاکہ میں ان سے بچوں, کیونکہ مجھے قرآن پر عمل کرنا ہے. عمل کر, اگر کوئی آدمی قرآن کریم پڑھنا بھی جانتا ہے اس کی تلاوت بھی کرتا ہے مگر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے تو یہ شخص قرآن کریم کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہے. قرآن پر عمل کرنا بھی لازم ہے, اور ہم جب دین پر عمل کرنے لگتے ہیں وہ دین پر عمل کرنا ہی قرآن کریم پر عمل کرنا ہے, کیونکہ دین قرآن سے ہٹ کر کوئی اور الگ چیز نہیں ہے. اور تیسرا حق یا چوتھا حق فہم الکتاب, قرآن کریم کو سمجھنا ہے. دنیا کی کسی بھی علم کو سمجھنے کے لیے جو ضابطے بنے ہوئے ہیں ان ضابطوں سے ہٹ کر کے اگر اس علم کو سمجھا جاتا ہے وہ معتبر نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کسی شاعر کی شاعری پر تبصرہ کرنے لگے حالانکہ ابھی اس نے شعر کے فلسفوں کو اشعار کی قسموں کو اشعار پر تنقید کے اصولوں کو نہ سمجھا ہو نہ پڑھا ہو اور نہ کسی استاد کے سامنے اس نے یہ تعلیم حاصل کی ہو, اس شخص کو یہ حق نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی شاعر کی شعر کی تشریح کر سکے. غالبیات کا ماہر ہونا پڑتا ہے اس کے بعد پھر غالب کے شعروں کی تشریح کرنے کا حق ہے. اقبالیات کا ماہر ہونا ہوتا ہے اس کے بعد پھر اقبال کی کسی شعر کی تشریح کرنے کا حق ہے. دنیا کے ہر علم کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ اس علم کو صحیح ضابطوں کے مطابق جب پڑھا جاتا ہے تب اس علم کے متعلق انسان گفتگو کر سکتا ہے. یہ قرآنی بیچارہ مظلوم کتاب ہے, جو شخص اٹھتا ہے وہی تفسیر قرآن کرنے بیٹھتا ہے, جو سر اٹھتا ہے وہ ادھر سے قرآن بیٹھنے کے لیے بیٹھتا ہے, جس کے الفاظ صحیح نہیں, جو بیچارہ اردو صحیح پڑھ نہیں پاتا ہے کیا کر رہا ہے صاحب, درس قرآن ہو رہا ہے. اس درس قرآن میں کیسی کیسی تحریفات ہوتی ہیں اور کیسے کیسے غلط معنی بیان کیے جاتے ہیں. الامان الحفیظ. فہم قرآن کے لیے ان علوم کا ہونا ضروری ہے جن علوم کو طے کر دیا گیا ہے کہ ان علوموں کے بغیر قرآن کریم کا فہم قابل اعتماد نہیں ہے. وہ علوم صدیوں سے پڑھے جا رہے ہیں, بلکہ مسلمانوں نے ان علوم کو وضائی کیا اسی لیے تاکہ ہم قرآن کو پڑھیں اور پڑھائیں. شاید معلوم ہوگا اور اگر معلوم نہیں تو یہ جان لینا چاہیے, دنیا میں سب سے پہلا گرامر عربی زبان کا تیار کیا گیا. اور کیوں تیار کیا گیا؟ اس لیے نہیں کہ صاحب عربی زبان کو پھیلانا تھا دنیا میں, نہیں, اس لیے کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا اور ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے, اس سمجھ میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. لہذا اس کے لیے ہم پہلے ضابطے بنائیں گے, گرامر دنیا میں سب سے پہلے, اور گرامر وضع کرنے کا کام سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا تھا. انہوں نے ایک شخص ابو الاسد دولی کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ تم قانون بنانا شروع کر دو جس کے نتیجے میں ہم گرامر کو تیار کر سکیں گے. ابو الاسد اور پہلا اصول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود لکھ کر کے دیا تھا اور وہیں سے علم نحو کا آغاز ہوا ہے. تو دنیا میں علم گرامر آیا ہی اس لیے ہے تاکہ قرآن کریم کو پڑھا اور سمجھا جا سکے. باقی قومیں اپنی زبانوں کے لیے گرامر بنانے کا سوچ بھی نہیں پا رہی تھی اس وقت مسلمانوں نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا گرامر تیار کیا. تو جن علوم کو وضع کیا گیا ہے تاکہ قرآن کو ہم صحیح طور پر سمجھیں, جب تک وہ علوم کسی انسان نے نہ پڑھے ہوں اس کو قرآن کریم کے فہم کے سلسلے میں دخل دینا ہرگز درست نہیں ہے, وہ تحریف قرآن کا ذریعہ تو بن جائے گا. چنانچہ ضابطہ بنا ہوا علم تفسیر میں کہ اگر کسی شخص نے قرآن کریم کی تفسیر کی اپنے ذہن سے اپنی سوچ سے اور صحیح بھی ہو گئی وہ تفسیر, جس وقت وہ تفسیر کر رہا تھا اسے نہیں معلوم تھا یہ صحیح ہے یا غلط ہے مگر اپنے ذہن سے وہ تفسیر کر رہا ہے. من قال بالقرآن برائیہ, جس شخص نے اپنی رائے سے قرآن کریم کی تفسیر شروع کی چاہے وہ صحیح بھی ہو, وہ تفسیر اپنی رائے سے کرنا بھی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دروازہ کھول دیا ہے کہ ہم اپنی رائے سے جو چاہیں گے سو بولیں گے, اور اگر انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ صاحب جیسے چاہے تم تفسیر کرنے لگو تو قرآن اپنی اصل کے ساتھ باقی ہی نہیں رہے گا. یہی وجہ تو ہے کہ جب انسان تفسیر کرنے خود ہی بیٹھتے ہیں کوئی کہتا ہے صاحب عورت کے چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے, کیونکہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے چہرے پر پردہ کرو. یہ جو تحریفات سامنے آتی ہیں ان تحریفات کی وجہ یہی ہے کہ تفسیر کرنے کے لیے وہ انسان اٹھ جاتے ہیں جن انسانوں کا علوم قرآن کے ساتھ علوم تفسیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ساتھ میں کہتے ہیں کیا کہنا کہ صاحب یہ قرآن پر اجارہ داری نہیں ہے کسی ایک طبقے کی، قرآن ساری دنیا کے لیے ہے اور قرآن کو آسان کیا گیا. قرآن کو آسان کیا گیا سمجھنے کے اعتبار سے آسان نہیں ہے، سمجھنے کے لیے وہ سارے علوم پڑھنے پڑیں گے، جن علوم کو پڑھے بغیر قرآن کا سمجھنا قابل اعتماد ہے ہی نہیں. بہرحال فہم قرآن امت پر حق ہے، لیکن فہم قرآن کے لیے طریقہ وہی اختیار کرنا ہوگا جو فہم قرآن کا ضابطہ ہے. ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ لگا صاحب قرآن جو ہے وہ صرف علماء کے لیے نہیں، قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے، ہم کو بھی قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا حق ہے. میں نے کہا بہت اچھا، آپ محض انگریزی زبان کی بنیاد پر کیا کسی میڈیکل کالج میں جا کر کے میڈیکل پر لیکچر دے سکتے ہیں؟ کیا آپ کا آپ کی کوئی تحقیق قبول کی جائے گی جب آپ کا براہ راست میڈیکل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے علم طب باقاعدہ پڑھا نہیں، اور پڑھے بغیر ہی آپ کہتے ہیں کہ صاحب میں چونکہ فارسی زبان کا ماہر ہوں اس لیے فارسی زبان کی طبی تحقیقات کو پڑھ کر کے، میں اردو کا ماہر ہوں لہذا اردو زبان کی علمی تحقیقات کو پڑھ کر، یا انگریزی زبان کا ماہر ہوں لہذا میڈیکل سائنس کی تحقیقات کو پڑھ کر کے میں کسی کالج میں جا کر کے نئی ریسرچ پیش کروں گا، کون آپ کی بات کو مانے گا؟ بات ماننے کے لیے لازم ہوتا ہے کہ پہلے آپ خود قابل اعتماد بن جائیں. ٹھیک اسی طرح سے قرآن کریم کا فہم کے لیے لازم ہے کہ انسان ان تمام علوم سے پہلے آراستہ ہو جن علوم کے بغیر انسان فہم قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور فہم قرآن کا حق ادا کرنا تو کجا انسان تحریف کا ذریعہ بن جاتا ہے. اتفاع ایک صاحب آئے کہتے کہ تفسیر کا حق قرآن میں لکھا ہے، صاحب قرآن کتنی وسیع کتاب ہے، من الظلمات الى النور، اور اس من الظلمات الى النور کو تب فٹ کیا جا رہا ہے کس پر؟ یہ جو مروجہ سکولوں میں تعلیم پڑھی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے من الظلمات الى النور. کہتے ہیں ہمارے سکول میں آپ پڑھیے یہ ہے نور، اور اگر آپ ہمارے سکول سے دور رہے تو آپ ہیں ظلمت میں. یہی ہے تحریفات کا نتیجہ. اور وہ صاحب بہت فخر کہتا کہ صاحب قرآن بڑا وسیع ہے، تو بہت وسیع ہے اور نتیجہ من الظلمات الى النور کا مطلب گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آؤ. اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ الٹریٹ نہیں رہے ہمارے سکول میں، ہمارا مروجہ تعلیمی نظام آپ پڑھیے آپ نور میں آ گئے. چاہے اس کے بعد آدمی بدکار کیوں نہ ہو جائے، چاہے مرحد کیوں نہ بن جائے، چاہے اتھیش کیوں نہ بن جائے، چاہے طرح طرح کے سکنڈل کرنے والا کیوں نہ بن جائے، لیکن نور میں پہنچ گیا. یہی ہے وہ تحریف قرآن کے مظاہر جو سامنے آتے ہیں. بہرحال قرآن کریم کا حق ہمارے ذمے، ہم فہم قرآن حاصل کریں. اور الحمدللہ یہ جو دینی مدارس ہیں، ان دینی مدارس کا منشور یہی ہے کہ امت مسلمہ قرآن کو ٹھیک اسی طرح سے سمجھنے والی بن جائے، اور مدارس میں پڑھنے والے طلبہ ٹھیک اسی طرح سے قرآن کریم کو سمجھیں جس طرح سے اللہ کے نبی نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، فقہا نے، اور امت کے اساتین نے جو متوارث طریقہ چلا رہا ہے فہم قرآن کا، اسی نہج پر ہم قرآن کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے. نہ حالات سے متاثر ہوں گے، نہ زمانے کے تقاضوں کے مبہم فلسفوں سے متاثر ہوں گے، بلکہ فہم قرآن کا وہ مخصوص طرز. مجھے یاد ہے حضرت ہمارے استاد اور ہمارے مرشد حضرت مولانا مفتی محمود حسن نور اللہ مرکزہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ مشکل چیز قرآن کریم کو ترجمہ کرنا ہے. تو ہم لوگ سوچتے تھے حضرت یہ کیوں کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ مشکل قرآن کریم میں ترجمہ ہے، ہم تو کوئی سب ترجمہ اٹھائیں گے اور پڑھیں گے، اس میں کیا مشکل نظر آتی ہے؟ لیکن حضرت فرماتے تھے تفسیر کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ترجمہ کرنا مشکل ہے. اگر اندازہ ہوتا ہے واقعی قرآن کریم کو ترجمہ کرنا کتنا مشکل ہے. اتفاق ایک صاحب میرے پاس آئے کہ لگا صاحب آپ لوگ کہتے ہیں بہت مشکل ہے، کیسے مشکل ہے؟ میں نے کہا ایک آیت میں پڑھتا ہوں آپ ترجمہ کیجئے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے تم کو وہ تمام چیزیں دی، من کل ما سألتمو، اس سألتمو کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کہ لگے جو کچھ ہم نے مانگا اللہ نے دیا. تو میں نے کہا ایک آدمی یہ کہتا ہے ہم ہزاروں چیزیں مانگتے ہیں ملتی ہی نہیں ہیں، اور جتنی چیزیں ہمیں ملی ہیں وہ ہم نے مانگی ہی نہیں. تو جتنی چیزیں ہمیں ملی وہ اللہ کی نعمت ہے مگر ہم نے وہ مانگی نہیں. ہم میں سے کسی نے آنکھیں نہیں مانگی، ہم میں سے کسی نے دعا نہیں کی یا اللہ ہمیں مرد بنا دیجئے، ہم میں سے کسی نے یہ بھی نہیں مطالبہ کیا تھا اللہ ہم کو مسلمان بنا دیجئے. تو جتنی چیزیں ملی ہیں وہ بغیر مانگے ملی ہیں، اور جتنی چیزیں مانگتے ہیں وہ ساری ملتی نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ، میں نے دے دیا ہر وہ چیز جو تم نے مانگی. تو ترجمہ جو کیا اس پر تو اعتراض کھڑا ہو گیا. کیا لگا جی سوچنا پڑے گا؟ میں نے کہا سوچ کر کے کیا، پڑھ پڑھ کر بھی حل نہیں ہوگا. یہ خود جو ترجمہ کرنے لگتے ہیں وہ انہی طرح کی مشکلات کا شکار. فہم قرآن کے لیے جو علوم شرط ہیں وہ لازم ہیں، اس کے بغیر فہم. تو پہلا حق تعلیم الکتاب، دوسرا حق تلاوت الکتاب، تیسرا حق عمل بالکتاب، اور چوتھا حق ہے فہم کتاب، اور آخری حق ہے تبلیغ القرآن. قرآن دنیا کی دوسری قوموں تک پہنچانا یہ امت مسلمہ پر فرض ہے، یہ قرآن کے ہمارے ذمہ حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسری قوموں تک یہ قرآن پہنچانا، یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے کندھوں پر ڈال دیا ہے. اللہ فلی بلغ شاہد منکم الغائب رب مبلغ او عام انسام، کتنے انسان وہ ہوں گے کہ تم تک یہ دین پہنچاؤ گے وہ تم سے زیادہ اس کو محفوظ کرنے والے ہوں گے. اور اللہ جل شانہ جزا خیر عطا فرمائے امت کے ان عظیم شخصیات کو جن عظیم شخصیات نے یہ دین ہم تک پہنچایا، حضرت عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت سید میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور ان کے سلسلے کے تمام وہ بزرگ جو دین لے کر کے یہاں آئے، انہیں وہی قرآن کریم کے تبلیغ کا حق ادا کر دیا. تو قرآن کے یہ پانچ حقوق ہمارے ذمے ہیں، اور یہ پانچوں کے پانچوں حقوق اس بنیاد پر ہمارے ذمے ہیں کیونکہ ہم نے قرآن پر ایمان لایا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ تورات، آپ نے فرمایا لا تصدقوا ولا تکذبوا، نہ یہ کہو کہ یہ کتاب سچی ہے، نہ کہو یہ کہ نہ کتاب جھوٹی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ آیت اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہوگی تو تم انکار کر دو گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آیت اللہ کی طرف سے بھیجی نہیں ہوئی ہوگی تم اقرار کرو گے. لیکن قرآن کریم کے متعلق ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، محفوظ ہے، ٹھیک اسی طرح سے آج تک ہے. تو جس دین کے پاس پہلی کتاب موجود ہے وہ دین دین حق ہے، وہ دین سچا دین ہے، اور جن دینوں کے پاس پہلی کتاب موجود نہیں ہے وہ سچے دین نہیں ہو سکتے. دوسری بہت بڑی دولت جو امت مسلمہ کے پاس ہے، جس کے نتیجے میں الحمدللہ ہم بصیرت کے ساتھ، انشراح کے ساتھ، ایمانی کیفیات کے ساتھ یہ کہتے ہیں اسلام ہی دین حق ہے، باقی ادیان دین سچے دین نہیں ہیں، وہ دوسری دولت ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے ارشادات، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے حرکات و سکنات، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نیند کی حالت میں بھی اگر کوئی حرکت فرمائی ہے وہ بھی محفوظ ہیں. یعنی دنیا کی کسی بھی قوم کے پاس اپنی مذہبی شخصیات کے نہ ارشادات محفوظ ہیں، نہ اقوال محفوظ ہیں، نہ افعال محفوظ ہیں. یہودی اگر یہ جاننا چاہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کب کون سی بات کہی تھی، کوئی ثبوت نہیں، کوئی ریکارڈ نہیں. عیسائی کتنا ہی سر ماریں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایک بات انہیں مل جائے جو یقین کے ساتھ اور تصدیق کے ساتھ کہہ سکے یہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی ہوئی ہے، کوئی ثبوت، کوئی ریکارڈ نہیں ہے. باقی قوموں کا حال بھی یہی ہے کہ اپنی مذہبی سربراہوں کی کسی ایک بات کے متعلق اگر جاننا چاہیں، کوئی ایک بات ہمیں مل جائے اور یقین کے ساتھ مل جائے، کسی کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. محروم ہے ساری دنیا کی قومیں اس دولت سے کہ جو شخصیت مذہب لے کر کے آئی ہے اس شخصیت کی ایک بات، اس کا کوئی ایک ایکشن، اس کے کوئی ایک عمل اس قوم کے پاس تواتر کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ پہنچ جائے. نہیں ہے، صرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ایسی ہے، صرف اسلام ایسا دین ہے، اور صرف ہم مسلمان وہ قوم ہیں کہ ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، محفوظ ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تمام کام جو آپ نے انجام دیے، وہ تمام ارشادات جو آپ نے بیان فرمائے، وہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے کی گئیں، وہ سارا کا سارا محفوظ اور موجود ہے. حتیٰ کہ وہ باتیں بھی محفوظ ہیں، موجود ہیں، جن باتوں پر امت کو کوئی عمل نہیں کرنا ہے مگر ان باتوں کو بھی محفوظ رکھا گیا. وہ باتیں بھی محفوظ ہیں جو باتیں بظاہر نجی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ باتیں بھی محفوظ ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی بیان کیا کرتی تھی کہ میں حالت عذر میں ہوا کرتی تھی، میں ماہواری کی حالت میں ہوا کرتی تھی، حضرت نبی کریم صاحب میرے قریب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھنے کے دوران آپ کا بدن اطہر یا آپ کا کپڑا مجھ سے مس کر جاتا تھا، یا کبھی آپ نماز پڑھتے تھے اور میرے بدن کے کپڑے آپ کے جسم سے مس کر جاتے تھے. پتا کیا چلا، اگر کوئی ناپاک انسان ہو اس ناپاک انسان کا کپڑا اگر کسی پاک انسان کے جسم سے مس کر جائے گا اس سے وہ ناپاک نہیں ہوتا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنی ذاتی معاملے کو، اپنی تنہائی کی چیز کو، اپنے نجی معاملے کو پیش کیوں کروں گی، نہیں، انہیں وہ واضح کر دیا. غرض یہ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث، ایک ایک آپ کا ارشاد محفوظ اور موجود ہے. بلکہ محدثین نے اللہ جل شانہ کے جزائے خیر عطا فرمائے وہ بے نظیر کارنامہ انجام دیا ہے، اور سچ ہے اور حق یہی ہے کہ محدثین کو اللہ جل شانہ نے ایک دولت عطا فرمائی تھی، اسی بنا پر محدثین کو اللہ جل شانہ بہت دلاویزی عطا فرما دیتے ہیں. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ندر اللہ عمران سمع مقالتی، تر و تازہ رکھے اللہ جل شانہ اس انسان کو جس نے میری باتوں کو سنا، فوعاہا ان کو یاد رکھا، وعداہا دوسروں تک پہنچایا، فرمبلغ عوام سامعین. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جتنی تر و تازگی محدثین کی زندگی میں پائی جاتی ہے اتنی تر و تازگی دوسرے طبقات میں نہیں پائی جاتی. وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ اقوال رسول اور ارشادات رسول کے دائرے میں ہی ساری زندگی گزارتے ہیں، وہ یہی پڑھتے ہیں، یہی سوچتے ہیں، انہیں کی تحقیقات ان کی زندگی گزرتی ہے. یہ دولت دوسرے قوموں کے پاس نہیں ہے. آج کے زمانے میں ایک فتنہ اور پیدا ہوا ہے، وہ کیا؟ کہ لگا صاحب حدیثیں کچھ ضعیف ہیں، اس پر عمل نہیں کرنا ہوتا ہے. اچھی طرح سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے. محدثین نے حدیثوں کی تقسیمیں کر دی ہیں، انہوں نے حدیث کی مکمل تحقیقات کر دی ہیں، انہی محدثین نے یہ بات بھی طے کر دی ہے کہ کون سی حدیث کہاں استعمال کرنی ہے، کس حدیث پر کس جگہ عمل کرنا ہے. یہ جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلاں کتاب میں حدیث ضعیف ہے، اس کتاب کو ماننا غلط، اس کتاب کو ماننا صحیح نہیں ہے، غلط کہتے ہیں وہ. کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں ضعیف حدیثیں نہ ہوں. اگر فضائل اعمال کو اس بنا پر رد کرنا ہے کہ اس میں ضعیف حدیثیں ہیں، تو ترمذی کو رد کر دیجیے، اس میں بھی ضعیف حدیثیں ہیں. ابو داؤد کو رد کر دیجیے، اس میں بھی ضعیف حدیثیں ہیں. نسائی کو رد کر دیجیے، اس میں ضعیف حدیثیں ہیں. ابن ماجہ میں موضوع حدیثیں ہیں، ان کو کیوں رد کرنے کی ہمت کوئی نہیں کرتا؟ ناوافیہ بلکہ جہالت کے شکار ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ جس کتاب میں ضعیف حدیثیں ہیں اس کتاب کو رد کر دینا چاہیے. غلط ہے یہ. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں ضعیف حدیث، لیکن محدثین سے ہی سننا ہوتا ہے کہ ضعیف حدیث جب ہوتی ہے اس ضعیف حدیث کو کرنا کیا ہوتا ہے. وہ محدثین بیان فرماتے ہیں اس جگہ اس ضعیف حدیث سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، اس جگہ اس ضعیف حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے، اس جگہ پر ضعیف. بہت سارے مقامات وہ ہیں، وہاں ایک حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی رئیس المحدثین ہیں، صلاۃ و تسبیح کی حدیث خود بیان کرتے ہیں، بیان کر کے کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، اور اس کا پھر کہتے ہیں عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے. غرض یہ کہ جو آج کے زمانے میں بہت سارے لوگوں کو خط سوار ہو گیا کیا صاحب حدیث ضعیف پر عمل نہیں کرنا ہوتا ہے، غلط ہے یہ، اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے. 1400 سال کی تاریخ میں محدثین کے عظیم کارناموں کے ذریعے سے حدیث ہم تک پہنچی ہے، انہیں واضح کر دیا ہے کون سی حدیث کہاں ہے، کس درجے کی اور کہاں پر عمل کرنا ہے. بلکہ کبھی کبھی تو کہنے کو جی چاہتا ہے، ایک حدیث میں جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کیا اور اس کے بعد پھر آفتاب نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھی، اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. ادھر سے ایک صاحب آئے کہ اللہ کے صاحب ضعیف حدیث مت عمل کیجئے. ایک بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے صاحب ضعیف حدیث مجھے عمل کرنے دیجئے. اب قیامت کے دن کیا اللہ تعالیٰ شانو کہیں گے تو نے ضعیف حدیث پر عمل کیا، لہذا وہ جو تو نے ذکر کیا وہ بھی قبول نہیں، وہ جو تو نے نماز پڑھی وہ بھی قبول نہیں؟ کیا اللہ جل شانو یہ فیصلہ فرمائیں گے؟ ضعیف حدیث کہہ کر امت کو اعمال سے دور کرنا یہ دین کی خدمت نہیں ہے. بہرحال حدیث عظیم شان ذخیرہ ہمارے پاس ہے، باقی کسی قوم کے پاس نہیں ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اے یہودیو، اگر تم موسیٰ علیہ السلام کی دین پر عمل کرنا چاہو گے کر نہیں سکتے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے تو ارشادات ہی موجود نہیں. اے عیسائیو، تم عیسیٰ علیہ السلام کی دین پر عمل کرنا چاہو کر نہیں سکتے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے تو ارشادات ہی موجود نہیں ہیں. ارشادات موجود ہیں صرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ ارشادات ہیں جن پر عمل نہیں بھی کرنا وہ بھی محفوظ ہیں، وہ بھی موجود ہیں. حتیٰ کہ صحابہ یہ بھی بیان کرتے ہیں حضور کے دانتوں میں فاصلے کتنے تھے، صحابہ یہ بھی بیان کرتے ہیں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں میں سے کتنے موئے شریف سفید ہو گئے تھے اس پر بھی. حالانکہ اس کا ہم عمل نہیں کرنا ہے، یہ ہمارے عمل کی چیز بھی نہیں ہے. ہمیں ظاہر ہے اپنے بالوں کو اتنے بال ہم سفید کریں گے، اس سے کم بھی نہیں کریں گے، اس سے زیادہ بھی نہیں کریں گے، یہ نہ عمل کی چیز ہے نہ عمل کا مطالبہ ہے اس پر. بلکہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار باتیں تو وہ ہیں جو امت کو عمل بالکل نہیں کرنا ہے، لیکن صحابہ اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 سے زیادہ نکاح کیے، تمام صحابہ کثیر تفصیل سے بیان کریں گے، ان کی نکاحوں کی تفصیل بیان کریں گے، لیکن ظاہر ہے وہ اس لیے تھوڑے ہی ہیں کہ مسلمان کھڑے ہو کر کہے گا کہ صاحب ہم بھی ہمارے نبی نے چونکہ 7 نکاح کیے ہیں یا 9 نکاح کیے ہیں تو ہم بھی 7 اور 9 نکاح کرنے لگیں گے. یہاں کا مسلمان تو ایک بیوی کے حقوق ادا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے، تو 7 اور نکاح. تو غرض یہ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیات مبارکہ کو محفوظ کر دیا گیا، اس لیے کہ قیامت تک کے لیے آپ کے دین کو محفوظ رکھنا تھا. تو صرف حضور کے ارشادات محفوظ ہونا یہ دین حق کی حقانیت کی دلیل ہے. اس لیے مسلمان کو بصیرت کے ساتھ، انشراح کے ساتھ، اپنے دل میں ایمانی کیفیات کے ساتھ یہ بات بٹھا کر کے رکھنی چاہیے جس دین کے ساتھ میں وابستہ ہوں اس دین لانے والی ذات اقدس کی تمام ارشادات محفوظ ہیں، اور میں زندگی کے کسی بھی معاملے میں مایوسی کا شکار ہونے والا نہیں ہوں. قدم قدم پر مجھے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات رہنمائی کریں گے. باقی قوموں کو اگر عمل کرنا ہوگا تو ان کا دین اسے کہے گا جیسی مرضی ویسے کرو، ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے. لیکن اس مسلمان کو کہیں کسی موقع پر مایوس ہونے کی، پریشان ہونے کی، دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب میں عمل کرنا چاہتا تھا مگر میرا نبی میری رہنمائی نہیں کر رہا ہے، میرا دین میری رہنمائی نہیں کر رہا ہے. حضرت نبی علیہ السلام رہنمائی کرتے بھی ہیں اور وہ رہنمائی کے سارا ریکارڈ موجود بھی ہے. حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے، یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ کرنے کے لیے امت مسلمہ نے جو علوم وضع کیے ہیں باقی قومیں ان علوم کا تصور بھی نہیں کر سکتی، سوچ بھی نہیں سکتی ہیں وہ علوم وضع کریں گے. علم اسماء الرجال باقی قومیں سوچ بھی نہیں سکتی ہیں وہ علم اسماء الرجال کیا چیز ہے، علم الجرح والتعدیل باقی قومیں سوچ بھی نہیں سکتی، بلکہ یہ مسلمان قوم ہیں جنہوں نے 500,000 انسانوں کے حالات صرف اس لیے محفوظ کیے ہیں کیونکہ یہ 500,000 انسان جو ہیں وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بیان کرنے والے ہوتے ہیں، تو پہلے ان 500,000 انسانوں کے حالات کو دیکھیں گے، یہ قابل اعتماد ہیں یا نہیں، ان کی پیدائشیں کہاں ہوئیں، ان کی وفاتیں کہاں ہوئیں، ان کی تعلیم کہاں ہوئی، یہ کس درجے کے انسان تھے، ان کا علم کس درجے کا تھا، ان کی دینداری کس درجے کی تھی، یہ ایک ایک چیز طے ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوتا آگے چل کر کے حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ یہ سب اسی لیے ہوا ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آیا کہ اللہ کے صاحب یہ اس حدیث پر عمل نہیں کر رہا تھا، یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں نے کہا تم آج سے لے کر موت تک ساری زندگی محنت کرو تم ثابت نہیں کر پاؤ گے یہ حدیث ضعیف کیسے ہو گئی۔ کہنے جملے آسان ہوتے ہیں لیکن اس کی حقیقت تک پہنچنا۔ ایک صاحب آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہ لگا صاحب میں ماسٹر ہوں۔ اب کیا ہے؟ کہ لگا یہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوتی ہے حدیث ضعیف؟ کہ لگا کمزور۔ میں نے کہا حضور کی بات کمزور کیسے ہو گئی؟ کہ لگا تیاسو تو علم نہیں پتا، بگو تیاسو علم نہیں پتا، حضور کی بات کمزور کیسے ہو گئی؟ خاموش ہو گئے بےچارے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صحابہ کے ذریعے سے تابعین کو ملے، تابعین کے ذریعے تبع تابعین کو ملے، تبع تابعین کے ذریعے اس سے نچلے طبقے کو ملے، پھر اس سے نچلے طبقے کو ملے، یہاں تک کہ اس طبقے تک پہنچے جنہوں نے کتابوں میں ان احادیث کو نوٹ کر لیا۔ اب وہ جب وہ محدث حدیث کو نقل کرتا ہے وہ اپنے استاد کا نام لیتا ہے، پھر اپنے استاد کا نام لیتا ہے، اور ہوتے ہوتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ پہنچتا ہے۔ اس بیچ کے تمام شخصیات کے حالات دوسری کتابوں میں جانچنے ہیں، وہاں جا کر کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ کس درجے کا ہے، اور وہ فیصلہ بھی ہم کر نہیں پاتے، وہ تو اوپر والوں نے فیصلے کر دیے ہیں وہی ہم آگے چلاتے ہیں، ورنہ آج کسی کے مائے کے لال کی ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ فلاں محدث جو ہے وہ قابل اعتماد تھا یا نہیں۔ وہ جو دوسرے محدثوں نے فیصلہ کر دیا وہ قابل اعتماد تھا، آج بھی کہتے ہیں جی قابل اعتماد تھا، وہ کہتے ہیں جی قابل اعتماد نہیں تھا، ہم بھی کہتے ہیں جی قابل اعتماد نہیں تھا، وہ کہتے ہیں اس کا حافظہ کمزور تھا، ہم بھی کہتے ہیں حافظہ کمزور تھا، ورنہ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ اس کا حافظہ کمزور تھا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ وہ تو محدثین نے فیصلے کر دیے ہیں۔ بہرحال حدیث کی دولت صرف مسلمانوں کے پاس ہے، باقی کسی قوم کے پاس نہیں ہے، باقی ساری قومیں محفوظ ہیں، اور اس لیے اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو جلیل القدر و عظیم الشان نبی تھے اور اپنے وقت میں سب سے بڑے نبی وہی تھے، اور ان کا اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا میں ہی ہوں، اور صحیح کہا تھا، مگر اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کے ارشادات کو اللہ نے محفوظ نہیں کیا کیونکہ ان کا دین دائمی نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو محفوظ نہیں کیا اس لیے کہ ان کا دین دائمی نہیں تھا، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ارشادات کو محفوظ کیا کیونکہ آپ کا دین دائمی ہے۔ تو قرآن اور حدیث یہ دو بنیادیں ہیں، اور تیسری چیز جس کی بنیاد پر الحمدللہ ہم بصیرت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ صرف دین حق ہے، اسلام دین حق ہے، باقی ادیان نہیں، وہ تیسری چیز ہے اس قرآن اور حدیث سے امت مسلمہ کے ایک طبقے نے پورا قانون تیار کر دیا ہے، اس قانون کا نام ہے علم الفقہ۔ باقی قومیں اس سے محروم ہیں، ان کے پاس جب اصل کتاب ہی نہیں ہے، ان کے پاس جب ان کے نبی کے ارشادات ہی نہیں تو قانون کہاں سے نکالیں گے؟ لیکن الحمدللہ چونکہ امت کے پاس قرآن میں محفوظ، امت کے پاس چونکہ حدیث بھی ہے، اس قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے امت کا ایک طبقہ کھڑا ہو گیا، اور صدیوں کی محنتوں کے نتیجے میں ایک نیا علم وجود میں آ گیا، اس کو کہتے ہیں علم الفقہ۔ یہ علم الفقہ، یہ تفقہ، یہ اتنی عظیم الشان دولت ہے کہ مفسرین بھی اس کے محتاج، محدثین بھی اس کے محتاج۔ ایک طرف سے ایک انسان بہت بڑا محدث ہوتا ہے، مگر محدث ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے مقلد میں فلاں امام کا ہوں، امام ترمذی امام حدیث کا امام ہے، مگر وہ ساتھ میں کہتے ہیں میں تو امام شافعی کا ماننے والا ہوں، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ سرتاج الاولیاء ہیں، مگر کہا میں امام احمد ابن حنبل کا ماننے والا ہوں۔ یہ جو فقہا تھے، ان فقہا نے اگر یہ فقہ کا کارنامہ انجام نہ دیا ہوتا، امت مسلمہ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے یہ کہنے کا کہ دین اسلام مکمل ہے۔ وہ تو مکمل بنتا ہی ہے فقہ کے ذریعے سے، فقہ کے بغیر ہم ثابت ہی نہیں کر سکیں گے اسلام کیسے مکمل ہے، کیونکہ تمام آیتیں سامنے رکھیں گے اور تمام احادیث، جن احادیث کے ذریعے سے اسلامی احکام مدون ہوتے ہیں وہ احادیث بھی محدود ہیں، وہ آیات بھی محدود ہیں، اور مسائل زندگی لامحدود ہیں۔ یہ لامحدود مسائل زندگی کے لیے احکام بیان کرنا یہ فقہا کا کام ہے، اور فقہا کسی قرآن کریم کی کسی آیت میں نہیں لکھا ہے وضو میں صرف چار ہی فرض ہیں، وہ تو فقہا نے بعد میں طے کر دیا چار ہی فرض ہیں، اور ایک فقہ کہتا ہے، ایک فقی کہتا ہے چار فرض ہیں، دوسرا کہتا ہے پانچ فرض ہیں، تیسرا کہتا ہے سات فرض ہیں، اور ہر فقی اپنے دلائل دیتا ہے۔ کہیں متعین طور پر نہیں بتایا گیا کہ وضو کے اندر کتنی سنتیں ہیں، وہ تو فقہا بعد میں بیان کر، وضو کے اندر سنتیں تو کجا، باقی ساری امت تو یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکے گی کہ فرض اور سنت میں فرق کیا ہے، یہ تو بات فقہا ہی نے طے کر دیا ہے۔ احکام کے مدارج طے کرنا فقہا کا کام، فقہا نے طے کر دیا فرض کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے، واجب کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے، سنت کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے۔ کبھی کبھی کیا سنت کسے کہتے ہیں کہ صاحب جو کام حضور نے کیا وہ سنت ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. جو کام حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دیا اور بعد کی امت نے طے کر دیا کہ یہ سنت ہے تب وہ سنت بنتا ہے. اگر صرف حضور نے کوئی کام انجام دیا ہو, صرف حضور کے کام انجام دینے کی بنیاد پر کسی کام کو سنت نہیں کہا جاتا, ورنہ بہت سارے وہ کام سنت ماننے پڑیں گے جو حضور نے انجام دیے ہیں مگر وہ سنت ہے ہی نہیں. مثلا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے اپنے حجرے مبارکہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں, دروازہ بند ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ باہر سے آئے, انہیں دروازے کو آواز دی, حضرت نبی علیہ السلام چند قدم آگے بڑھ کر کے پھر دروازہ کھولا اور آ کر اپنی نماز جاری رکھی, حضور کا عمل ثابت ہے. تو کیا یہ سنت بن جائے گا کہ صاحب اب آج کے بعد ہم کسی نہ کسی دن بیوی کو باہر کر دیں گے اور اندر آ کر نماز شروع کر دیں گے اور ٹھیک وہ اسی وقت آئے گی اور ہم پھر کنڈی کھولیں گے, سنت پر عمل ہو گیا. ایک سفر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے قصبہ تبوک, ایک مخصوص صورتحال پیدا ہو گئی جس مخصوص صورتحال کی بنا پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کیا کرتی تھی, اگر تم سے کسی انسان نے یہ کہا حضرت نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے, ہرگز نہیں ماننا, حضور کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا کرتے تھے, حضور ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے. ادھر سے دوسرے صحابی کہتا ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا. اب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے یا بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے؟ کیسے فیصلہ ہو؟ یہ فقہا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل ہے مگر یہ سنت بنا بھی یا نہیں, صحابہ کے طرز عمل سے یہ پتہ چل جاتا ہے. چنانچہ فقہا نے ان تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر اب کہتے ہیں حضور کا عمومی معمول تھا بیٹھ کر پیشاب کرنا, لہذا مسلمانوں کے لیے قانون ہے بیٹھ کر پیشاب کرنا. لیکن اگر کبھی کوئی مسلمان ایسی مجبوری کی حالت میں پہنچ گیا کہ وہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, مثلا کمر میں ایسی تکلیف ہے کہ بیٹھ نہیں سکتا, ٹانگوں میں ایسی تکلیف ہے کہ بیٹھ نہیں سکتا, آج کے زمانے میں وہ جو اسٹینڈنگ بیڈ جو خلا بنائے گئے ہیں وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ جن بوڑھوں کو بیٹھنے کی تکلیف ہوتی ہے ان کی آسانی کے لیے, اگرچہ وہ انگریزوں نے شروع کیا ہے اور اس کی وجہ سے کبھی کبھی آدمی ناپاک کا ناپاک بھی رہتا ہے, اس لیے بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے اس میں وضو کرنے میں اور استنجا کرنے میں. یا کہیں ایئرپورٹوں پر جو دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے وہ پیشاب خانے ہوتے ہیں, وہاں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. ایک آدمی گھنٹوں سفر کرنے کے بعد اب وہ پہنچا ہے ایئرپورٹ پر, پیشاب کا تقاضا ہے, یا تو پیشاب کا تقاضا بند کر کے رکھے گا یا جا کر وہاں نیچے پیشاب کرے گا, نیچے پیشاب کرے گا تو وہاں نکاسی نہیں ہے. اب یہ پوچھتا میں کیا کروں گا؟ اس ایسی پریشان کن صورتحال کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل سے پتا چلا کہ ہاں گنجائش ہے, حضور نے بھی کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اب کوئی آدمی کھڑے ہو کر کہا حدیث میں موجود ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے, یہ غلط فیصلہ ہے. تو ہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا کون سا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کا بھانجا عروہ بن زبیر ان کے شاگرد بھی تھا, ان کا بھانجا بھی تھا, عرض کیا یا حضرت ام المومنین یہ فرمائیے اگر روزے کی حالت میں کسی مرد نے عورت کو مس کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا باقی رہے گا؟ تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا حضرت نے رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعد نسائہ, میں نے دیکھا حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی زوج محترمہ ام المومنین کو مس کیا, ٹچ کیا اور تقبیل فرمائی, اور تقبیل فرمانے کے بعد پھر آپ تشریف لے گئے, رمضان کا زمانہ تھا, آپ نے وہ نماز اسی طرح پڑھائی. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میں نے روزے کی حالت میں دیکھا حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ محترمہ کو مس کیا, ہاتھ لگایا یا ہاتھ لگایا جسم کا کوئی دوسرا حصہ آپ نے لگایا اور اس کا پھر آپ تشریف لے گئے اور جا کر کے نماز پڑھائی. کیا بتایا حضرت عائشہ نے؟ فرمایا یہ کہ گویا روزے کی حالت میں عورت کو مس کرنے سے وضو روزہ نہیں ٹوٹتا, وضو بھی نہیں ٹوٹتا. تو اب اس حدیث کی بنیاد پر تھوڑے ہر مرد کو حکم ہے کہ صاحب آپ پہلے روزہ رکھو پھر عورت کی تقبیل کرو اس کے بعد پھر نماز پڑھنے کے لیے جاؤ, کیونکہ سنت ہے یہ, سنت اس طرح. وہ فقہا فیصلہ کرتے ہیں سنت کون سا عمل بنتا. تو فقہا کرام کو اللہ جل شانہ جزائے خیر عطا فرمائے, اتنا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا, اگر فقہا نہ ہوتے یقیناً امت دین پر عمل کر ہی نہیں سکتی تھی. اس کا ثبوت وہاں سمجھ میں آتا ہے جب بڑے سے بڑا محدث حدیث بیان کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے اس حدیث کا مطلب تو فقہا بیان کر سکتے ہیں, ہم اعلم بمعانی الحدیث, وہ حدیث کے معنی کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. یہ تو علم فقہ ہے, یہ اسلام کا قانون ہے. باقی قوموں کو اپنے مذہب پر اگر عمل کرنا ہوگا, خود ساختہ قوانین مذہب میں داخل کرنے ہوں گے, اور جب مسلمانوں کو دین اسلام پر عمل کرنا ہوگا کوئی خود ساختہ قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اسلام مکمل ہے, اس کے اصول بنے ہوئے ہیں, ان اصولوں کے نتیجے میں ہم. بلکہ فقہا کا عظیم شان کارنامہ تو ایک اور ہے, وہ یہ انہوں نے قانون مدون کرنے سے پہلے اصول قانون وضع کیا ہے, اور وہ اصول قانون دنیا کی قومیں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کو، وہ اصول قانون کیا ہوتا ہے اور اصول قانون کے نتیجے میں پھر آگے قانون وضع کیا. اصول قانون، افسوس کہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا ہوں، اصول قانون قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں تمہارے لیے خنزیر حرام کر دیا گیا، خنزیر حرام کر دیا گیا، تمہارے لیے خون حرام کر دیا گیا، تمہارے لیے مردار حرام کر دیا گیا، جس جانور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا وہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا، مگر اگر تم بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب پہنچ گئے، حالت اضطرار میں پہنچ گئے، اس وقت تمہیں جان بچانے کے لیے یہ کھانے کی اجازت ہے. یہ ہے آیت. اس آیت کو ہم بھی پڑھیں گے، ہم کہیں گے صاحب بھوک کی وجہ سے جان بچانے کے لیے اگر کبھی کوئی حرام چیز کھانی پڑے جائز ہے. فقہا نے اس پر غور کیا، انہوں نے کہا نہیں یہ تو عام مسلمان سمجھے گا، ہم اس کے پیچھے دیکھیں گے قانون کون سا کام کر رہا ہے. اس آیت کو سامنے رکھ کر انہوں نے اصول نکالا. پہلے وہ اصول کیا ہے؟ حرام چیز بوقت ضرورت حلال ہو جاتی ہے. یہ جو اصول انہوں نے نکالا، ضرورت تبیح المحظورات، ہمارے یہاں مدارس میں پڑھایا جاتا ہے اصول فقہ یا قواعد فقہ کے عنوان پر. اب جب یہ اصول نکالا، اس اصول کے نتیجے میں اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا یہ کہ جہاں جہاں بھی بربنائے ضرورت کسی حرام کام کا ارتکاب کرنے کی مجبوری پیش آ رہی ہے، اس اصول کی بنیاد پر کہا جائے گا اجازت ہے. ایک خاتون جس کو اپنا بدن کھولنے کی اجازت نہیں تھی اپنے باپ کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اس یہی خاتون مجبور ہو جاتی ہے جب وضع حمل کا کیس ہوتا ہے، ڈیلیوری کا مسئلہ ہوتا ہے، اس وقت اس خاتون کو مجبوری ہوتی ہے کہ میں اجنبی ڈاکٹروں کے سامنے اپنا بدن کھولوں، اجازت ہے. تو فقہا یہاں سے جواب دیتے ہیں ضرورت تو بھی المحظورات، کہ ضرورت کی بنا پر حلال چیز، حرام چیز جو ہے وہ حلال ہو جاتی ہے، بقدر ضرورت ہی حلال ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. یہ قانون کہاں سے نکالا؟ قرآن کریم اس آیت سے. ایک دفعہ یہاں ہمارے یہاں مسئلہ ہے، اب تو آج وہ ختم ہو گیا، پہلے پہلے یہاں ابھی 10-15 سال پہلے یہاں کشمیر میں کچھ لوگ ایک پھول کی کاشت کیا کرتے تھے، اس کو کہتے تھے ہاپس کا پھول. تو کچھ لوگ سوال لے کر آئے جی ہاپس کے پھول کی کاشت کرنا درست ہے یا نہ درست. ہم لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ ہاپس پھول کیا چیز ہے اور کس کام کے لیے. بہرحال معلومات کی یہ ہاپس پھول کا مقصد کیا ہے اور کس کام میں استعمال ہوتا ہے اور کون کون سے مقاصد ہیں، جب متعین طور پر پتہ چل گیا کہ صرف ایک مقصد ہے، صرف ایک مقصد ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے، تو ہم لوگوں نے جواب لکھا مختلف حضرات سے مشورہ کر کے، اور جواب کے لیے اصول فقہ کے قانون نقل کیا. اصول فقہ قانون کیا ہے؟ الامور بمقاصدہا، چیزوں کا فیصلہ مقصدوں کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا. آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کس مقصد کے کر رہے ہیں، وہ مقصد اگر صحیح ہے تو آپ کا یہ کام صحیح، اور مقصد اگر غلط ہے تو یہ کام. لیکن اس اصول کو سمجھنے میں کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے. میں اگر اس کو دوسری مثال سے سمجھانا چاہوں، میں یوں کہہ سکتا ہوں، ایک آدمی نے چھاتی کے خراب ہونے کی بنا پر دوائی کی ایک بوتل خریدی، ڈاکٹر نے کہا تم کو اس دوائی کی استعمال کرنے سے نیند بھی آئے گی، گھبرانا نہیں بلکہ آرام بھی آئے گا، مطلب اس کے اندر نشہ ہے. لیکن ہمیں نہیں کہہ رہا ہے وہ کہ نشہ چڑھ جائے گا، کہ ہم سے کھسی نیند روپان، تو اسے نیند بھی آئے گی. ہم دوائی خرید رہے ہیں جس میں الکحل ملا ہوا ہے، الکحل والی دوائی استعمال کریں گے تو نشہ چڑھ جائے گا، بیماری. لیکن ہم نشے کے لیے اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم دوائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور دوسرا کوئی بھائی وہ کہتا ہے صاحب اس دوائی میں وہ بھی ایک بوتل خریدتا ہے تاکہ ساری کی ساری بوتل شام کو پی جائے. یہ شخص شراب خرید رہا ہے، یہ شخص دوائی خرید رہا ہے، بوتل ایک ہی ہے. فرق کیا ہے؟ کہ آپ کا مقصد ہے نشہ پیدا کرنا اور اس کا مقصد ہے اپنے بدن کو شفا پہنچانا. بوتل ایک ہی ہے، الامور بمقاصدہا، چیزوں کا فیصلہ مقصدوں کے اعتبار سے ہوگا. تو بہرحال جب ہمارے سامنے مسئلہ ہے کہ صاحب یہ ہاپس کے پھول کی کاشت کرنا درست ہے یا نہیں، یہاں کشمیر میں بہت سارے لوگوں نے اپنے کھیتوں کو ختم کر کے ہاپس کے پھول کی کاشت شروع کر دی تھی، بہت سارے لوگوں نے اپنے باغوں کو ختم کر کے ہاپس کے پھول کی تجارت کاشت شروع کر دی تھی، کہ صاحب ہم ہاپس کے پھول اگائیں گے اور اسے شراب بنے گی اور شراب بننے کے بعد پھر ہم کو پیسہ زیادہ ملے گا، تو جائز ہے ناجائز؟ ہم لوگوں نے فیصلہ کیا الامور بمقاصدہا، مقصد چونکہ اس کا متعین ہے وہ ہے شراب بنانا، اس لیے کرنا درست نہیں ہے. یہ ادھر اسلام آباد پلوامہ کے علاقے میں وہ جو کاشت کی جاتی ہے اس کی خشخاش کی کاشت. اب لوگ پوچھتے ہیں جب خشخاش کی کاشت کرنا درست ہے یا غلط، کیسا کیوں کر رہے ہیں آپ، خشخاش کھانے کے لیے یا وہ پھکی بنانے کے لیے؟ اگر خشخاش کھانے کے لیے آپ خشخاش کی کاشت کر رہے ہیں تو جائز، اور اگر وہ پھکی بنانے کے لیے کر رہے ہیں تو شراب کی کاشت ہو رہی ہے. کہاں سے پتا چلا؟ فقہا کے بیان کی ہوئے اصول سے. یہ اصول کہاں سے آیا؟ انما الاعمال بالنیات سے. تو انما الاعمال بالنیات حدیث ہے، اس سے اصول نکالا گیا الامور بمقاصدہا، الامور بمقاصدہا کے نتیجے میں یہ فیصلے ہونے لگے. فقہا کا عظیم الشان کارنامہ ہے. اگر فقہا نہ ہوتے، یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے امت مسلمہ دین پر عمل کر ہی نہیں، عظیم الشان ولی ہے، فقہ کے بغیر کر نہیں سکتا، عظیم الشان محدث ہے، فقہا کے دامن کے بغیر دین پر عمل کر نہیں پاتا، عظیم الشان محقر ہے، متکلم ہے، شارح اسلام ہے، فقہا کے دامن گیر ہے، فقہا فقہا رہے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں محدثین کا احسان امت پر ہے، حدیث کی دولت دے دی، فقہا کا احسان امت پر ہے، سارا قانون مدون کر کے دے دیا۔ نادان ہے وہ انسان جو کہتے ہیں فقہ وقہ کچھ نہیں ہوتا، اور جب وہ یہ کہتے ہیں وہ بیچارے بھی آگے چل کر کے فقہ کے بغیر کر نہیں پاتے۔ ہم نے بڑے بڑے حضرات کو دیکھا کہ جب مسئلے میں پھنس جاتے ہیں اب وہاں کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کے بعد پھر فقہ ہی کا دامن ہاتھ میں لینا پڑتا ہے، اور جب مشکل مسائل آتے ہیں جہاں کہیں قرآن بھی واضح دلالت نہیں کرتا، حدیث سے بھی رہنمائی نہیں ملتی، وہاں فقہ ہی کی ہمت ہے کہ وہ مسائل کو حل کر کے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ نے اسی کام کے لیے ان کو وضع کیا ہے۔ اور یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں واضح کر دیا تھا کہ آگے چل کر کے ایک دروازہ کھل جائے گا، اور وہ دروازہ فقہا کے ذریعے سے ہوگا، اور اس کے نتیجے میں میرے دین کو مدد ملے گی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت فرما رہے ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، معاذ ابن جبل نوجوان لڑکا ہے، گورنر بنایا ان کو یمن کا، رخصت کر رہے ہیں، اور رخصت کرتے ہوئے آپ نے خود مشایعت فرمائی ساتھ ساتھ چلے الوداع کرنے کے لیے، معاذ ابن جبل چل رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ تھے، معاذ ابن جبل کو گھوڑے پر سوار کرایا، معاذ ابن جبل نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نیچے اتروں گا، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں، فرمایا نہیں تم گھوڑے پر سوار رہو، میں تمہیں رخصت کر رہا ہوں۔ بہت ساری نصیحتیں فرمائیں، ان نصیحتوں میں یہ بھی فرمایا کہ معاذ اب جب تم واپس آؤ گے تو مجھ سے تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، تو میری قبر کو دیکھ سکو گے، کیونکہ واپسی سے پہلے میں دنیا سے جا چکا ہوں گا۔ اور جب رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت فرمایا تھا بما تقضی یا معاذ، اے معاذ تم جس ملک میں گورنر بن کے جا رہے ہو وہاں دین کے احکام کے فیصلے کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا بھی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے۔ اب فرمایا فعلم تجد فی، اگر اللہ کی کتاب میں نہ ہو تب، کہا فبی سنت رسول اللہ، آپ نے جو ارشادات فرمایا ان سے، فرمایا اگر جو میں نے ارشادہ اگر ان سے بھی نہیں نکلا پھر، بس یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واضح کر رہے ہیں میں نے جو ارشادات فرمائے ہیں سارا دین ان سے نکلے گا نہیں، تمہیں آگے خود کرنا پڑے گا کچھ۔ خود فرمایا اگر میرے ارشادات میں مسئلہ نہ نکلا تب، انہوں نے کہا اجتہد برائی، میں نے رائے سے اجتہاد کروں گا۔ حضرت نبی علیہ السلام کی بانشیں کھل گئی، خوش ہو گئے، فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسول اللہ لما یحب اللہ ورسولہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ نے اپنے رسول کے اس قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی، اس چیز کا فہم عطا فرمایا جس سے میں بھی خوش ہوں، اللہ تعالیٰ شان بھی خوش ہوگا۔ تو اجتہاد کی دولت عطا کر دی امت مسلمہ کو، مجتہدین اسی اجتہاد کی قوت کو، اسی کچھ تو اجتہاد کو سامنے رکھ کر کے آگے مسائل کا فیصلہ کرتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں علم فقہ۔ فقہ 1400 سال کی دولت ہے، جس کو آج بہت سارے بھائی کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، اور یقین جانیے اگر یہ 1400 سال کی دولت امت کے ہاتھ سے چلی گئی، کل کو کوئی انسان بھی کھڑے ہو کر کہے گا یہ مسلمانوں کو آج تک پتہ نہیں چلا ان کو یہ مسئلہ ہی غلط تھا۔ ہم یہاں کشمیر میں جب سے ہیں، حضرت شاہ امنان رحم اللہ تعالیٰ تشریف لائے، اس سے پہلے حضرت عبد الرحمن بلبل رحم اللہ تعالیٰ تھے، عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ حنفی تھے، انہوں نے حنفیت ہی کے مطابق یہاں نمازیں سکھائیں، اسی کے مطابق یہاں لوگ کلمہ پڑھتے رہے۔ اس کے بعد شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ وہ شافعی المسلک تھے، وہ بھی امام کا ماننے والا، وہ بھی امام کا ماننے والا۔ اس کے بعد 700-800 سال کی اسلامی تاریخ یہاں کی فقہائی کے ذریعے سے چلتی رہی ہے۔ آج اب ہم یہ کہیں گے فقہ وقہ کچھ نہیں ہے تو غلط راستے پر جا رہے ہیں، یہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ دین حق کے سچے دین ہونے کی پہلی بنیاد قرآن، دوسری بنیاد حدیث، اور تیسری بنیاد فقہ جو قانون ہے، اور اگر یہ فقہ یعنی قانون مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے بعد پھر مسائل سامنے آئیں گے، وہ قانون سامنے نہیں آئے گا۔ بے شمار امور سامنے، بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کبھی ایسا مسئلہ سامنے آتا ہے کہ وہ فقہ کا انکار کرنے والا گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاتا ہے، وہاں کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس کا حل کیا نکالیں گے۔ بہرحال دین اسلام کے دین حق ہونے کی ایک اور دلیل جو اس وقت مختصر میں عرض کرتا ہوں، دنیا میں صرف اسلام دین فطرت ہے، باقی تمام دین فطرت سے منحرف ہو چکے ہیں۔ انسان کا فطری تقاضا ہے اس کو کھانا ملنا چاہیے، انسان کا فطری تقاضا ہے اس کو جنسی چاہتیں پورا کرنے کا جائز راستہ ملنا چاہیے، انسان کا فطری تقاضا ہے اس کو آرام ملنا چاہیے، انسان کا فطری تقاضا ہے وہ بڑوں کا احترام کرے، انسان کا فطری تقاضا ہے کہ اس کو خوشی ملے، انسان کا فطری تقاضا ہے کہ غم کے وقت اس کو، ان تمام فطری تقاضوں کو اسلام پورا کرتا ہے، باقی مذاہب فطری تقاضوں کو دبا دیتے ہیں۔ چنانچہ عیسائیت کا اصل مسئلہ یہ ہے مرد تب کامیاب ہوگا جب عورت سے دور رہے گا. اس لیے پادریوں کو عہد کرنا پڑتا ہے میں زندگی میں کبھی عورت کے نزدیک نہیں جاؤں گا. اگرچہ پادریوں کے اندر کی زندگی بہت زیادہ گندی ہوتی ہے, بظاہر تو انہوں نے بڑے عہد کر رکھے ہوتے ہیں کہ صاحب ہم عورت کے نزدیک بھی نہیں جائیں گے, لیکن اندر خانوں میں کیا کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ گیزموں کا شکار ہوتے ہیں اور کس طرح سے بدکاریوں کا اور دوسرے خرافات کا شکار ہوتے ہیں, وہ اندر کی دنیا بڑی شرمناک دنیا ہوتی ہے. ظاہر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم عورت کے نزدیک نہیں جائیں گے. کیوں جائیں؟ اس لیے کہ ان کا مذہب تحریف کا شکار ہو چکا ہے, فطرت سے ہٹ چکا ہے. فطرت اللہ جل شانہ نے انسان کے اندر جو قوتیں رکھی ہیں ان قوتوں کو پورا کرا دینا یہ فطرت کا تقاضا ہے. اسلام ان فطری قوتوں کو دباتا نہیں ہے, ختم نہیں کرتا ہے, بلکہ ان کا پورا کرنے کا راستہ دیتا ہے. انسان فطری طور پر چاہتا ہے میں صاف رہوں, اپنی بدبو سے انسان تنگ آتا ہے. اسلام صفائی کا سب سے زیادہ دنیا میں, کوئی مذہب صفائی کی اتنی تلقین نہیں کرتا جتنا اسلام. دنیا کے کسی مذہب میں غسل جنابت ہے ہی نہیں, وہ تو صرف اسلام کہتا ہے غسل جنابت کرو. دنیا میں کسی مذہب نے یہ نہیں کہا ناخن اس طرح سے کاٹو, اور ناخن کاٹنا جو ہے وہ نبیوں کی سنت ہے. صرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ناخن کاٹنا نبیوں کی سنت ہے. مسلمان جب ناخن کاٹتا ہے گویا وہ دین پر عمل کرتا ہے, مسلمان جب ختنہ کرتا ہے گویا دین پر عمل کرتا ہے. باقی قومیں اگر ناخن کاٹیں گے وہ میڈیکل سائنس پر عمل کریں گے یا رواج پر عمل کریں گے, لیکن ہم جب عمل کرتے ہیں تو اپنے دین پر عمل کرتے ہیں. ہم جب استنجا کرتے ہیں تو اپنے دین پر عمل کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا دین دین فطرت ہے. اس کو میں زیادہ تفصیل سے اس وقت نہیں بتا سکتا ہوں کہ انسان کے فطری تقاضے کیا ہیں اور اسلام کیسے ان کو پورا کرتا ہے اور باقی مذاہب جو ہیں وہ ان فطری تقاضوں کے خلاف ورزی کیسے کرتے ہیں. اور آخری چیز جو اس وقت میں عرض کر سکتا ہوں وہ یہ کہ باقی تمام مذاہب نامکمل, انکمپلیٹ. انسان زندگی کے چند رسموں کو پورا کرنے والے ہیں, بس چند رسمیں پوری کر لیجئے, کچھ خرافات کر لیجئے اور کچھ فنکشنیں مانا لیجئے, مذہب کا تقاضا پورا ہو گیا. لیکن اسلام دین مکمل ہے. اس مکمل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اسلام انسان کو کسی مرحلے میں بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. ہر مرحلے پر ہم تمہاری رہنمائی کریں گے, ہر جگہ تمہیں بتائیں گے تمہیں کس طرح سے کرنا ہوگا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا انا لکم مثل الوالی للولد, ابو ہریرہ میں تمہارے ایسا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا پیشاب ایسے کرنا ہوتا ہے, سوراخ میں پیشاب نہیں کرنا, پتھر پر پیشاب نہیں کرنا, قبلے کی طرف پیشاب نہیں کرنا, دائیں ہاتھ سے مس نہیں کرنا. چھوٹے چھوٹے اعمال بھی حضرت نبی علیہ السلام سکھایا کرتے تھے, کیونکہ آپ نبی کامل بن کر کے آئے تھے, مکمل دین دینے کے لیے آئے تھے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں دیدہ انسان تھے, مذاہب کو چکھے ہوئے تھے. پہلے مجوسی تھے, مجوسی بن کر مجوسی سے آگے چل کر پھر یہودی بنے, پھر عیسائی بنے, پھر ایک پادری کے پاس, پھر دوسرے پادری کے پاس, پادریوں سے گزرتے گزرتے رہے, یہاں تک کہ آخر میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی تلاش میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے مدینہ منورہ, جس کی تفصیل بڑی دلچسپ تفصیل ہے. اور دین حق کے پانے کے لیے ان کی زندگی کے روداد انتہائی ایمان افروز روداد ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ منورہ پہنچے, ایمان کی دولت مل گئی. یہی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہودی نے ایک دفعہ ان سے کہا سلمان یہ تمہارا نبی کیسا ہے, یہ بھی کہتا ہے پیشاب کیسے کر, یعلمکم کل شئین حتی الخیرات. تمہارا نبی کیسا ہے, اگر اس کے انداز کا اگر ترجمہ کیا جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں یہ تمہارا نبی کیسا ہے جو تمہیں ہگنا موتنا بھی سکھاتا ہے, یعنی وہ تمہیں گوبر کرنا بھی سکھاتا ہے. خیرات کے معنی جانوروں کا گوبر کرنا. ترمذی میں حدیث ہے یعلمکم کل شئین حتی الخیرات, تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے, یہاں تک کہ پیشاب پاخانہ کرنا بھی سکھاتا ہے. یعنی یہ چیزیں سکھانے کی نہیں ہیں, انسان خود بخود کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ہلکے پھلکے آدمی نہیں تھے, کوئی ایسے انسان نہیں تھے فوراً مشتعل ہو جاتے تم نے ہمارے نبی کی توہین کی یا فوراً شرمندہ ہو جاتے جی کیا کریں اب ہمارے نبی ایسے ہی ہیں. نہیں, نہ شرمندہ ہوئے نہ مشتعل ہوئے, اطمینان کے ساتھ کہا ہاں ہاں ہمارا نبی ایسا ہی ہے, ایک ایک چیز سکھاتا ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیسا ہمارا نبی سکھاتا ہے, پیشاب کیسے کرنا ہوتا ہے. غرض جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو مکمل دین دیا. باقی دینوں پر اگر کوئی انسان عمل کر رہا ہے, ایک ایسے دین پر عمل کرے گا جو محرف ہے, ایک ایسے دین پر عمل کرے گا جو قدم قدم پر رہنمائی نہیں کرے گا. کسی مذہب نے نہیں بتایا کاروبار کس طرح کرنا ہوتا ہے, کسی مذہب میں کہیں نہیں لکھا ہے زمینداری کیسے کرنی ہوتی ہے, کسی مذہب میں کہیں نہیں لکھا ہے اجارات کیسے ہیں. یہ صرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے اور دین اسلام ہے کہ آپ ایک ایک چیز کے بتالے میں. احادیث میں زراعت کا باب بھی آتا ہے, تجارتوں کا باب بھی آتا ہے, مساکات کا باب بھی آتا ہے. انسانی زندگی کا کوئی اہم شعبہ ایسا نہیں ہے جس شعبے کے متعلق دین اسلام رہنمائی نہ کرتا ہو, بلکہ جزیات کے متعلق. ایک دفعہ ہم اپنے استاد سے پوچھے تھے حضرت اگر کوئی مسئلہ پیش آ گیا اور کتابوں میں جواب نہ ہوا تب, کہ لگا یہ ہو ہی نہیں سکتا مسئلہ پیش آ جائے اور کتابوں میں جواب نہ ہو. وہ کہا کس لیے تھے, اور ہر مسئلے کا جواب انہیں نکال کر کے رکھا ہے. کتنی ہی نادر سے نادر شکل کیوں نہ پیش آ جائے, فقہا سے زیادہ ذہانت انسان کے پاس نہیں ہوتی. کتنی عجیب سے عجیب شکل پیش آ جائے. فقہا پہلے جواب, ہاں اگر کوئی ایسی صورت پیش آ گئی جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئی تھی, آج نئی یہ صورت پیش آ گئی, تو ہو سکتا ہے فقہا کے ہاں اس کا جواب نہیں ملے گا. آج کے زمانے میں ایک دوائی کیا ساری دنیا استعمال کر رہی ہے, کیپسول کا کور استعمال کرتے ہیں. یہ جو کیپسول کا کور ہے اس کے بارے میں تقریباً یہ بات طے ہے کہ کیپسول کا کور مردار جانوروں کی ہڈیوں سے نکالے ہوئے گوشت یا گودے کا نتیجہ ہے. وہ تو ناپاک ہے اور وہ استعمال ہو رہا ہے ساری دنیا میں, اور اس سے بچنے کی کوئی سبیل بھی نہیں ہے. اور اتنا ہی کیپسول کا کور ہی نہیں ہے, تقریباً 500 دوائیاں ایسی ہیں جن میں وہ جیلاٹین استعمال ہوتا ہے, اور وہ جیلاٹین جو ہے وہ مردار جانوروں کے کولاجن اور اس کا جیلاٹین بنا کر کے تیار کیا جاتا ہے. قرآن میں بھی موجود نہیں ہے اس کا حلال ہے یا حرام ہے, پاک ہے یا ناپاک. حدیث میں بھی رہنمائی نہیں مل سکتی. اب بعد میں فقہا کے یہاں رہنمائی مل جاتی ہے کہ اگر کسی چیز کی حقیقت بدل گئی, اور حقیقت بدل جانے کے بعد پھر اگر وہ چیز استعمال کی جا رہی ہو تو اگر پہلے وہ ناپاک تھی تب وہ پاک مانی جائے گی. مثلا گوبر کو اگر جلا دیا گیا تو اب یہ راکھ ہے, یہ راکھ جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے, گوبر ناپاک تھا. ٹھیک اسی طرح سے خون, یہ ناپاک ہے, لیکن خون بدلتے بدل جب کلیجی بن گیا اب یہ ناپاک نہیں ہے, اب یہ حلال ہے. ٹھیک اسی طرح سے خون جو ہرن کے اندر ہوتا ہے, یہ خون مختلف مرحلوں سے گزر کر کے جب خشک ہو جاتا ہے اور وہی مشک بن جاتا ہے, اب مشک مشک ہے, وہ اس کو استعمال کرنا بھی جائز ہے. حتیٰ کہ پرانے زمانے میں حکیم کھلانے میں بھی استعمال کرتے تھے. اب وہ ناپاک بھی نہیں ہے اور حرام بھی نہیں ہے. چیزوں کی ماہیت جو بدل جاتی ہے, حکم بدل جاتا ہے, یہ فقہا نے بیان کیا ہے. ان اصولوں کے نتیجے میں دین مکمل ہو گیا. کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے گا تو اس کا حل ہو سکتا ہے کتابوں میں موجود نہ ہو, ورنہ ہو نہیں سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور اس کا جواب کتابوں میں موجود نہ ہو. دین مکمل ہے, باقی تمام ادیان جو ہے وہ مکمل نہیں ہیں. تو دین اسلام سچا مذہب ہے الحمدللہ. اس کی بنیادی کتاب قرآن محفوظ, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات محفوظ, فقہ کے ذریعے سے دین اسلام مکمل. اسلام دین فطرت ہے اور مکمل دین ہے. اس بنا پر الحمدللہ ہم اپنے دین پر عمل بھی کریں گے اور دنیا کے قوموں کو اس دین کی دعوت کا حق بھی رکھتے ہیں. باقی کسی دین کو تبلیغی اور دعوت دین ہونے کا حق ہی نہیں ہے, کیونکہ ہندو مذہب نے بھی کبھی نہیں کہا کہ ہم دنیا کے قوموں کو اپنی طرف دعوت دینے کے لیے آئے ہیں. کسی ہندو اوتار نے نہیں کہا تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہم رہبر بن کر کے آئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کہا کہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے میں رہبر بن کر آیا ہوں. صرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذاتی گرامی ہے جس نے تمام دنیا کے انسانوں کو مخاطب بنا کر کے کہا میں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آیا ہوں. اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا اللہ کے حکم سے. اللہ نے فرمایا تھا قل, آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس, اے لوگو, انی رسول اللہ علیکم جمیعا, میں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بن کر گیا. باقی کوئی مذہب عالمی مذہب نہیں ہو سکتا, کیونکہ مذہبوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا ہم ساری دنیا کے لیے ہیں, صرف اسلام ساری دنیا کے لیے. باقی کوئی مذہب دعوت کا حق رکھتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے اگر وہ دعوت کا استعمال کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. عیسائی اگر اپنے دین کی دعوت دے رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, ان کے دین نے ان کو اجازت نہیں دی ہے اس کی دعوت کا کام کم کرو. اس لیے وہ جب دعوت کا کام کرتے ہیں اپنے دین پھیلاتے ہیں تو پھر اپنے دین کی سچائی کی بنیاد پر نہیں پھیلاتے ہیں, اس کو بیساکھیوں پر چلانا پڑتا ہے. وہ بیساکھیاں جو ہیں وہ یعنی ساتھ میں کچھ اور چیزیں جوڑنی پڑتی ہیں, جن چیزوں کو جوڑ کر کے وہ کہتے ہیں عیسائیت قبول کرو. براہ راست عیسائی کے دعوی دے نہیں سکتے کیونکہ عیسائی تحریف کا شکار ہو چکی ہے, اس میں خرافات ہیں اور اس میں ایسی باتیں شامل ہو گئی ہیں جو باتیں دین میں ہونی ہی نہیں چاہیے, بلکہ بیوقوفی کی باتیں بھی ہیں. کہتے ہیں صاحب دنیا کے انسانوں نے جو جرم کیے ہیں ان جرموں کے بدلے میں خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے, لہٰذا تمہیں جرم کرنے کی کھلی اجازت ہے. بہرحال دین اسلام دین حق ہے. اور آخری بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ, اللہ جل شانہ نے دنیا میں انسانوں کے لیے دین بھیجا تاکہ دنیا کے انسان مخلوقات کو معبود کا درجہ نہ دیں, لیکن تمام وہ ادیان جو اللہ نے بھیجے تھے اور جو انسانوں نے تیار کیے, ان تمام ادیان میں شرک داخل ہو گیا اور انسانوں نے مخلوقات کو معبود کا درجہ دے دیا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا, یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا بنا دیا, اور باقی قوموں نے تو کروڑوں کے خدا بنا دیے. حتیٰ کہ بعض قوموں کا حال تو یہ کہ ہر چھوٹے پتھر کو وہ خدا بناتے تھے, جیسے مکہ مکرمہ کے بعض کافروں کا حال یہ تھا کہ وہ جیب میں پتھر لے کر جاتے تو کہتے تھے یہ ہمارے راستے کا خدا ہے, اور اگر راستے میں چلتے چلتے کوئی دوسرا خوبصورت پتھر مل گیا تو جیب کا پتھر اٹھا کر پھینک دیتے تھے, اور نالے کا پتھر اٹھا کر کہتے تھے اب یہ ہمارا خدا ہے. اور اب وہ بالفرض وہ پتھر کہیں گم ہو گیا اور راستے کا خدا ساتھ نہیں رہا, تو پھر وہ بکری کا دودھ نکال کر کے اور پھر ریت کا گولا بناتے تھے کہ یہ ہمارا ساتھ ساتھ میں خدا جا رہا ہے. اس طرح کے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں. تو انسان شرک کا شکار ہو گیا, اور الحمدللہ دین اسلام آج بھی اپنی اصل حقانیت پر قائم ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد اور اللہ کا رسول مانتے ہیں, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود نہیں مانتے. اور اسی بنا پر حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تتخذوا قبری مسجدا, خبردار میری قبر کو سجدے نہیں کرنا. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مسجدا. تو دین اسلام دین توحید ہے. باقی قوموں نے مذہب لانے والوں کو خدا کے مقام پر پہنچا دیا, الحمدللہ ہم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے مقام پر نہیں. اور جو لوگ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں وہ در حقیقت صحیح راستے پر نہیں ہیں. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت میں ایک طبقہ ایسا رہے گا جو تحریف کرنے والے اور غلو پسندوں کا غلو کو دور کرتا رہے گا. ایک دفعہ ایک صاحب آئے, کہنے لگا صاحب ہم نے ایک نئی حدیث سنی ہے. کہا کیا حدیث سنی ہے؟ کہنے لگا ہم نے سنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا عرب بلا عین و انا احمد بلا میم. اچھا مطلب کیا؟ کہا لگا میں بھی رب ہوں. حضور نے کہا میں بھی ایک قسم کا رب ہوں, میں بھی ایک قسم کا احد ہوں. میں نے کہا یہی ہے وہ تو خرافات کی چیز نے, یہ حدیث نہیں ہے, موضوع بات ہے, گھڑی ہوئی بات ہے. غرض یہ کہ آج بھی ان دین اپنے مجموعی اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود کے مقام پر پہنچانے کو تیار نہیں. اہل حق آج بھی یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے, اللہ کے بندے تھے, اور وہ ان تمام تقاضوں کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے جو انسان کو بشری تقاضے ہوا کرتے ہیں, یعنی کھانا اور پینا. وہ بھی اسی طرح سے پیدا ہوئے ہیں جس طرح سے دعا واقعی انسان پیدا, لیکن اللہ ان کو نبی بنایا تھا. نبی بننے سے پہلے بھی گناہوں سے معصوم, نبی بننے کے بعد بھی گناہوں سے معصوم. اللہ جل شانہ تمام کمالات عطا کیے, مگر اس کے باوجود محمد محمد اور اللہ اللہ ہیں. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے مقام پر نہیں پہنچاتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک ہیں اپنے معبود ہونے میں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحدہ لا شریک ہیں اپنے عبد ہونے میں. حضور عبد ہیں, اللہ تعالیٰ معبود ہیں, حضور معبود نہیں ہیں. تو اسلام دین توحید ہے, اس توحید پر باقی کوئی مذہب قائم نہیں رہ سکا. اور بہت ساری خصوصیات ہیں دین کے دین حق ہونے کی. اس لیے بصیرت کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, انشراح کے ساتھ اپنے دل میں یہ بات بٹھانی چاہیے, الحمدللہ اللہ جل شانہ نے ہم کو دین حق کے ساتھ وابستہ فرمایا. اس لیے قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اگر خدا کے ہیں تو صرف ایک اسلام ہے. فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا, اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے آؤ گے فلن یقبل منہ, ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. انسانیت کی فلاح صرف اسلام میں ہے, اس کے علاوہ دوسرے کسی دین میں نہ کوئی دنیاوی فلاح ہے نہ اخروی فلاح ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.